خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 7، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 24. بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. مسند بزار جلد 4 پیج نمبر 255، حدیث نمبر 1425. سبحان اللہ، درود سے پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت، یعنی نام بھی اور صنف بھی بارگاہ رسالت پہ پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینہ کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے؟
اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو دو درود.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک افسوسناک خبر ملی ہے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی غالباً 12 رمضان مبارک کو وصال شریف ہوا، ان کی بیوہ جو تھیں یہ بھی آج وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مولانا المکرم مفتی یحییٰ رضا نوری کی امی جان ہے، جو کہ ہمارے خواجہ رضا کے ہند کی جو دعوت اسلامی کی مجلس مشاورت ہے ان کے رکن ہیں، تو ان کی امی جان وفات پا گئی. یعنی کہ چند روز میں یہ دو اموات ہوئی ان کے گھر میں. دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ام یحییٰ رضا کو غریق رحمت فرما. الہ العالمین ان کے تمام چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جانے انجانے صادر ہونے والے گناہ معاف فرما. رب کریم مرحومہ کو اپنے جبار رحمت میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ پاک مرحومہ کی قبر جنت کا باغ بنے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے، تا حشر نور مصطفیٰ کے صدقے جگمگاتی رہے. الہ العالمین مرحومہ کی قبر کی وحشت، تنگی اور گھبراہٹ دور ہو. مولا کریم مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی پڑوسن بنا. الہ العالمین مرحومہ کے تمام سوگوار بشمول مفتی یحییٰ رضا کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مفتی یحییٰ رضا اور تمام سوگواروں سے مدنی چینل کے ذریعے تعزیت کرتا ہوں. صبر کیجئے گا، ہمت رکھیے گا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے. اللہ پاک نے جو چاہا وہ کیا. قدر اللہ وما شاء فعل. جو بھی دنیا میں آیا ہے ویسے اس نے تو مرنا تو ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے، ہماری بھی باری آنی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. سعادت مند وہ ہے کہ جو پہلے سے تیاری کرتا رہے، ورنہ موت تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اچانک آ کے پکڑ لیتی ہے دولہا کو، عین بارات سے اچک لیتی ہے دلہن کو، حجرہ عروسی سے کھینچ نکالتی ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دولہا دلہن خوشی خوشی حجرہ عروسی کی طرف بڑھیں اور موت کھینچ کر انہیں قبر کی سیڑھی اتروا دے، اندھیری قبر میں جا سلائے. نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی، کسی کی دل لگی ہوگی. بولی اجل خلوت میں یہ دولہا دلہن سے وقت عیش، ہے تمہیں بھی قبر کے گوشے میں سونا ایک دن. سب کو ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ کریم مرحومہ اور حضرت مفتی عبد الحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. رمضان شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میں جن کو دنیا سے جانا ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، ان کی بھی اپنی شان ہوتی ہے، اپنی فضیلت ہوتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں فضائل رمضان شریف جو کہ فیضان رمضان میں شامل ہے، اس کے پیج نمبر 55 یعنی 55 سے سناتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی نو ذوالحجت الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، اور جن کی روزوں کی حالت روزے کی حالت میں وفات ہوتی ہے وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے. چنانچہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انبیاء کرام کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بشارت بنیاد ہے، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
الله الله الله. Maybe حضرت مفتی یحیی رضا صاحب سے اور ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں والد صاحب کے جانے کے بعد امی کا رخصت ہونا پے در پے کے صدمات. اللہ کریم انہیں بھی غری کے رحمت کرے, ان کے درجے بلند فرمائے, اور آپ سب کو اللہ کریم صبر و صبر پہ اجر عطا فرمائے.
آمین. جا ہند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد. جی
میٹھے میٹھے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مرشد کریم, اگر ہم جیسے سنتوں پر عمل کرنا کی کوشش کرتے ہیں تو کھانے کی سنتیں شروع کی یاد کرتے ہیں تو بات کی بھول جاتے ہیں, سونے کی بھول جاتے ہیں, دیگر اس طرح سے بھول جاتے ہیں, کوئی ایسا مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ سنتیں ہمیں یاد رہیں برائے کرم.
عمل کرے نا بندہ سنتوں پر تو یاد ہوتی چلی جاتی ہے. ہمارے عمل کا جذبہ بس ہے, مطلب جس کو ہے اس کو ہے, لیکن کم ہے. بہت سو کو ہوتا بھی ہے یا تھوڑوں کو ہوتا, یہ کہنا شاید درست ہوگا کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں. باقی زیادہ تر سائیں بھائی یعنی زیادہ تر عام لوگ بھی یعنی سنتوں پر کم عمل کرتے ہیں. اس سنت پر عمل کریں گے یعنی اس وقت سنت پر یا تو عمل کرتے ہیں جب لوگوں میں موجود ہوں. اب جیسے کہ کھانے میں گھٹنا کھڑا کر کے, سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا سنت ہے, یا دو زانو بیٹھے جس طرح اتحیاتو نماز میں پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں, تو یہ بھی سنت ہے بیٹھنے کی جو کیفیت ہے. عوام میں بیٹھیں گے بالکل سنت کے مطابق بیٹھنے کی کوشش کریں گے, گھڑی گھڑی پاؤں بدلیں گے, جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی صاحب کی عادت نہیں ہے سنت پر عمل کرنے کی, اب بیچارے مروت میں یہ اس طرح بیٹھے ہیں. اچھا یہ بھی مروت کی بات ہے جس میں ہے مروت, ورنہ وہ پالتی پالتی مار کر چوکڑی مار کر مزے سے بیٹھے ہوئے. تو سنت پر عمل کرنے کی عادت ہو جائے, عادت ہو جائے اور ہو اللہ کے لیے عمل, دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں, دوسرے دیکھ رہے ہیں اس لیے وہ سنت کا خیال رکھا, باقی سارا معاملہ گول ہے. تو مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے اپنے لیے کہ اگر دوسروں کے دل میں مقام پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بھائی بڑا سنت کا عامل ہے, ویسی سنتوں پر عمل کرتا ہے, تو انہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, یہ تو ریاکار ہے, گناہگار ہوگا. تو بہرحال عمل نہ چھوڑے لیکن ریا کو دفاع کرے, اللہ کی رضا کی سوچ بنائے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سنت پر عمل کر رہا ہوں. تو یہ بہت ساری سنتیں کہ جن پر ہم لوگ عمل نہیں کر رہے لیکن جن میں لوگ دیکھتے ہیں ان میں عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے. اب جیسے ہم اپنے گھر میں سوتے ہیں کون دیکھتا ہے, اب گھر کے افراد جو ہیں ان کو بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا کہ سنت کس طرح ہے, سونا تو اوندے پڑے ہوئے ہیں. باقی اگر مدنی قافلے میں سفر کیا اور اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں اس طرح, تو پھر وہ سیدھا سیدھی کروٹ ہوگی, ہاتھ ہتھیلی گال کے نیچے ہوگی, یعنی اس طرح کے ماتھے کے نیچے ماتھا, یعنی کچھ اس کا حصہ سر کا کچھ گال کا حصہ, یہ اس طرح ماتھا تو اس کو بولتے ہیں پیشانی کو, تو اس طرح مطلب یعنی کہ سونا جو ہے قبلہ رخ ہو, یہ سنت ہے. اب جتنا سو سکے آدمی, تھک جاتا ہے اس لیے کہ عادت نہیں ہے, عادت ہو جائے گی پھر وہ گڑائی ہو جائے گی. جیسے بیٹھنے کی عادت ہو گئی تو ہم بیٹھتے ہیں, جو کرسی کے عادی ہے تو زمین پر وہ نہیں بیٹھ پاتے, وہ کتراتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کہ اس طرح جتنا وقت اللہ توفیق دے کہ آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے سوئے, یہ کبھی مدنی قافلے میں سال چھ مہینے میں جائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے ان پریکٹس کرتے ہوں اور پھر بھی نہ سو پاتے ہوں اور بچتے ہوں کہ اوندے نہ سوئیں, لیکن چونکہ عادت ہے جب نیند آ جائے گی تو اوندے ہو جائیں گے. اوندہ سونا بہت خراب ہے, یہ اپنے جہنمیوں کا طریقہ ہے, الٹا سونا پیٹ کے بل جو سوتے ہیں جس طرح, سوتے ہیں، ایک تعداد ہے، آپ گھر میں دیکھیں گے بچے بھی سوتے ہیں. بچوں کو بار بار سیدھا کر کے اس کی عادت سدھارنا چاہیے تاکہ نہ سوئے، یا کچھ پیٹ پہ اس کے باندھ دیں یا اس کی دو ٹانگیں باندھ دیں ضرورتاً، تاکہ اس کی عادت پڑے. دو ٹانگیں بندھی بھی ہوں گی تو شاید یہ آدمی الٹا نہیں ہو سکے گا. اپنی باندھ لے ٹانگیں، یا اپنے کپڑے دیوار میں کھونٹی لگا کر وہ رسی باندھ کے خود کو باندھ دے سوتے وقت سوفٹ وے میں. لیکن یہ کہ جب الٹا ہونے لگے تو آنکھ کھل جائے تو اللہ کرے گا عادت پڑ جائے گی. اتنی زحمت کون کرے، کوئی دیکھ تھوڑی رہے. کوئی دیکھتا ہو تو پھر سب کو دکھانے کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، یا کوئی تعریف کرنے والا ہو تو زیادہ آسان ہو جائے گا. کیسا سنت کا جذبہ ہے وہ تو پھر سنت ہے آسان، چاہے اس پہ کتنا ہی عمل دشوار ہو. ہماری حالت بہت بری ہے، اللہ پاک ہمیں اخلاص نصیب کرے.
آپ نے آسان کا لفظ استعمال کیا نا، مجھے وہ امام غزالی والا وہ جملہ یاد آ گیا، حبِ جاہ جو ہے نا وہ مشقت آسان کر دیتی،
برابر تھکن اتار دیتا ہے. یعنی کہ حبِ جاہ شہرت عزت کی جو کوئی تعریف کرے تو ساری تھکن اتر جائے، کام آسان ہو جائے اور بہت کچھ ہو جاتا ہے. کیا کیا جائے؟ اور اچھا پھر ہر ایک کو معلومات بھی تو نہیں ہوتی نا، یعنی یہ پتا چل جائے نا کہ فلاں کام کریں گے نا تو وہ بن رہی ہے مووی اور یہ لائیو مدنی چینل پر چل رہی ہے، یا یہ کلپ بن رہا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگا، بندہ ایسا سنبھل کے بیٹھے گا اور سنت کے مطابق بیٹھے گا، کپڑے سیٹ کر لے گا کہ کہیں یار کچھ کا کچھ نہ ہو جائے، وہ بڑی اہتمام کے ساتھ اور منہ بھی تھوڑا سیریس کرے گا کہ یار ہماری حالت یہ ہے. اب یہ سب ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ اس کا کوئی جواب مانگے تو ابھی تو ہم اس کو کلابازی کھلا دیں باتوں میں، لیکن جس رب کے سامنے پیشی ہے وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے،
اللہ جانتا
سب پتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اللہ پاک اخلاص عطا
فرمائے. آپ نے ہماری
صلو علی الحبیب،
آپ نے ہم دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا ہمارے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سحر و افطار مدنی چینل کے حساب سے ہی کرتے ہیں، تو ہم جیسا کہ یہ سسٹم چلنے میں ہمارے تک پہنچنے میں کچھ ٹائم کا اگر فرق آتا ہو تو اس میں پھر کیا کیا جائے؟ کیا یہ سیٹلائٹ کے ذریعے جب چلتا ہے تو اس میں کیا فرق آتا ہے؟
یہ کراچی سے اگر آپ بول رہے ہیں تو کراچی کا اس میں احتیاطی ٹائم دیا جاتا ہے، اور اس میں ساتھ میں وہ لائن چلتی ہے کہ اتنے کلومیٹر اونچائی والے جو لوگ ہیں تو وہ ایک منٹ کا فرق کر لیں، یوں بھی اس میں چلتا ہے. اب یہ سب کو ملا کر یہ اگر احتیاطی وقت ہے تو عین ممکن ہے کہ ہو ایسا، کیونکہ
لکھا ہوا ہے.
ہاں فیضان مدینہ کا جو وقت ہے نا، خود فیضان مدینہ کا، اس وقت جہاں سے میں بول رہا ہوں میں اپنے گھر سے بول رہا ہوں، تو ہمارا فیضان مدینہ سے بالکل ہم جوائن ہیں. میرے گھر سے فیضان مدینہ کا رستہ بھی ہے کہ فیضان مدینہ میں داخل ہو جاتا ہوں، آج جمعہ پڑھنے فیضان مدینہ گیا تھا، گھر گھر کے اندر سے پہنچ گیا میں الحمدللہ. تو فیضان مدینہ کے ٹائم میں اور مدنی چینل پر جو دکھا جاتا ہے نا اس کے ٹائم میں فرق ہے. اب جیسے کہ غروب آفتاب میں، اس میں جو فیضان مدینہ کا ٹائم ہے نا اور مدنی چینل کے ٹائم میں شاید ایک منٹ یا کچھ فرق ہے، یعنی زیادہ ہے. یعنی اگر فیضان مدینہ کے ٹائم پہ مجھے کرنا ہے کہ میں ہوں فیضان مدینہ میں، اس گھر میں ہی ہوں اپنے ساتھ ہوں، اگرچہ یہ الگ عمارت ہے لیکن ملی ہوئی ہے بالکل، اور یہ فیضان مدینہ تھوڑا اونچائی کی جگہ پر بھی ہے، یہ علاقہ ہی اونچا ہے تھوڑا، تو یہاں کے ٹائم میں
ڈھلان کی طرف ہے، ڈھلان کی طرف ہے
واقعی
جی.
اچھا بھائی حاجی رضا بولتے ہیں یہ نیچان کی طرف ہے، ڈھلان کی طرف. حاجی عمران کو پتا ہوگا، یاد ہو
پتا، اسی طرح چلا ہے مجھے بھی
نیچان کی. ہم
آپ کو اندازہ ہوگا شاید، آپ کو یاد ہوگا جب پانی آتا تھا تو وہ
بارشوں
کی طرف تو نیچے کی طرف پانی آ جاتا تھا ہمارے یہاں،
یعنی یہ گلشن
گڑے اور مٹی اور اس میں پانی کھڑا ہونا
اب میں نے اصل میں ہم نے یہاں پلاننگ کر رہے تھے فیضان مدینہ کے کچھ تعمیراتی حوالے سے, تو اس وقت ہمیں کسی تجربے کار شخص نے بتایا تھا کہ جو یونیورسٹی روڈ ہے یہ اونچا ہے اور ہم نیچے کی طرف ہے, اس وقت ہمیں پتا چلا تھا شاید حاجی رضا کو
یہی.
اچھا چلو
والا
شروع میں جب کنویں کی کھدائی اور موٹر اس میں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پانی یہاں بڑا مشکل سے آتا ہے کیونکہ یہ جگہ اونچی ہے. اب اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں مغرب کے ٹائم میں یعنی میرے گھر کے یا فیضان مدینہ میں ٹائم ہو جاتا ہے طلوع سورج ڈوب جاتا ہے, لیکن ایک آدھ منٹ کے بعد یہ فیضان مدینہ یہ مدنی چینل پر شو کیا ہوا ہے اس میں لفظ احتیاط وقت دیا ہوا ہے, تو اگر ہم ایک منٹ پہلے یعنی اس کے مطابق بھی کھولے نا فیضان مدینہ, میں نے اپنے اندر اس میں ڈلوایا فیضان مدینہ کا ٹائم ہے تو اس لیے کہ یہی میرا استعمال ہوتا ہے, تو میں ایک منٹ پہلے بھی کھول سکتا ہوں یا جو بھی اس میں وقت ہے اس کے مطابق, لیکن میں اگر اس احتیاطی وقت کے ساتھ جو اعلان ہوتا ہے وہ مطلب یعنی کہ اس میں زیادہ عافیت ہے تو اس کے مطابق افطار کرتا ہوں. تو اپنی گھڑی بھی درست رکھے. اب یہ کہ کبھی بجلی چلی جائے تو مدنی چینل آپ کا کچھ جواب نہیں دے گا آپ کو, تو اس لیے اپنی گھڑی اپنے پاس ٹائم موبائل فون میں رکھیں جو آپ کے جو بھی احتیاطی ٹائم ہے جو پورے شہر کو جو کافی ہوتا ہے وہ ٹائم رکھیں, اس میں عافیت زیادہ ہے اور اس کے مطابق آپ روزہ افطار کریں. حالانکہ مدنی چینل پر ماشاءاللہ بڑی یعنی کہ ترکیب مضبوط ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کبھی یعنی کہ اس طرح شور نہیں مچتا کہ غلط ٹائم پر ان لوگوں نے یہ گھڑی لکھ دیا ٹائم غلط اور صاحب روزے خراب ہو گئے, اس طرح کا مدنی چینل والوں کی طرف سے ابھی تک مجھے سننے میں آیا نہیں ہے. الحمدللہ اتنی یہ احتیاط کرتے ہیں, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. یہ مدنی چینل جو نا یہ اصل دین کی خدمت کرنے والوں کا چینل ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, تو یہ بیچارے کر رہے ہیں. اللہ ان سب کو یہ 800 ہو گئے تقریباً اسٹاف نا, بہت بڑا اسٹاف ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ عشر مغفرت کی برکت سے مدنی چینل کے ہر فرد کو چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے جو اس میں کام کر رہا ہے سب کو اللہ پاک بے حساب مغفرت سے نواز دے.
آمین.
اور ان کے صدقے میں میری بھی بے حساب مغفرت.
جو سوشل میڈیا والے بھی شامل ہو گئے
اور سوشل میڈیا والے بھی اللہ کرے کہ یہ سارے کے سارے بے حساب مغفرت سے مشرف ہوں.
آمین.
اور ان سب کے صدقے میری بھی بے حساب مغفرت ہو, میری آل کی بھی, عمران آمین. کی آل عمران کی, تمام اراکین شورا ان کی آل کی, اور اس وقت جو بھی ناظرین مسلمان ہمارے ساتھ شامل ہیں اللہ پاک ان سب کی بھی بے حساب مغفرت فرما.
آمین آمین یا رب العالمین.
اچھا نماز کا جو ٹائمنگ ہے اپنا جو اپلیکیشن ہے موبائل میں داؤد اسلامی کی طرف سے جو ہے اس میں یہ ہے کہ کرنٹ لوکیشن اگر سلیکٹ کر لیں گے نا تو جہاں آپ جس ایریا میں ہیں تو وہیں کی لوکیشن آئے گی.
اچھا ہاں یہ
تو ہر کوئی کر سکتا ہے.
ہاں آپشن تو ہوگا صحیح
جی.
اب مجھے نہیں آتا اس لیے میں نے ڈلوا کے رکھا ہے, آپ مجھے جانتے ہو آپ کا ابو ہوں. یہ میرا بیٹا ٹیکنیکل مائنڈ والا ہے, یہ بچپن سے ہی ایسے ایسے کارنامے میں تھے کہ میں کیا بتاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ میں ایسے پرسنل سوال کرنا جا رہا تھا. آپ ماشاءاللہ اپنے بیٹے کا آپ نے ایک ذکر کیا, آپ کا یہ بیٹا جو ہے نا جس شہزادہ حضور جس ہم کہتے ہیں صاحبزادہ حضور کہتے ہیں یار, یہ ان کا طہارت کے تعلق سے میں نے دیکھا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی اور اس تعلق سے ان کی کافی گہری نظر ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا اسباب ہیں؟
حساس طبیعت ہے ان کی, طہارت کے بارے میں تو یہ زمانے سے ان کی حساس طبیعت ہے پاکی ناپاکی میں کے معاملات میں, اور یہ ظاہر ہے کہ سب کو ہونی چاہیے. اب اگر کپڑے ہی نہ پاکے تو نماز تو ہوگی نہیں, تو بنیادی مطلب معاملہ ہے. تو الحمدللہ یہ کہ یہ ہے مطلب یہ بس قدرت کی عطا ہے, پھر مطالعہ بھی ہے مدنی بھی ہیں, مطالعہ بھی ہے کچھ دارالفتاء اہل سنت سے بھی انہوں نے فتویٰ نویسی اور کیے اور مفتیان کرام سے ان کے اچھے مطلب ٹرمپس بھی ہیں اپنے پوچھ پوچھ کر بھی ہے, تو یوں معلومات تو اسی طرح ہوتی ہے نا, علم حاصل ہوتا ہے پھر مدنی مذاکرے کے ذریعے اور مطلب ترکیب بنی ہوئی ان کی, تو یہ الحمدللہ معلومات تو اچھی ہے ان کی.
خیر شہزادہ حضور نے آپ کو بھی اس معاملے میں حساس پایا ہے
نہیں میں نے امیر سنت ہی سے جو نا وہ سارا سیکھا ہے.
ابھی دیکھو بات بیٹے کی چل رہی تھی, اب میں بیچ میں کیسے جمپ ماروں.
ہم کہیں سفر میں تھے تو اس وقت آپ نے جو نا یہ بمبئی میں آپ نے فرمایا تھا, تو وہاں سے جو نا ایک تو ویسے سوچتی ہوں وہاں سے جو نا بالکل سخت ہو گیا تھا
الحمدللہ. اپنی کوشش تو میری بھی ہوتی ہے لیکن ایک حاجی رضا سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں مجھے الحمدللہ.
بعض احکام میں بہت پختگی ہے, جیسے وہ کیا وہ ایک بیماری حاجی رضا ماتو
ماتو
ہاں ماتو مجنو
اس کے بعد میں بات کی باتیں سنتا ہوں میں
حالت یہ بھی ایسا اس پہ توجہ سب سے پہلے امیر سنت ہی نے دلائی تھی. میرے کوئی جو وہ واٹس ایپ کیا تھے میل کی تھی, اس وقت میل کا سلسلہ تھا, اس وقت امیر سنت نے مجھے کچھ فرمایا تھا, تو اس کے بعد سے یہ سارا جو ہے وہ مطالعہ وغیرہ کہتے اس حوالے سے.
یہ مسئلہ چھیڑیں گے نا تو پھر
جی ہاں صرف ایک ایسے ایک موضوع پر چل رہا تھا. سوال چلائیں.
یہ سوال ہے, ہم فطر آنا نانی اور ماموں کو دے سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
نانی اگر حقدار ہے تب بھی نہیں دے سکتے, ماموں حقدار ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ نانی کو زکات اور فطرہ یار, ماں باپ کو زکات اور فطرہ, آدمی سوچے تو صحیح یار, کہ یعنی کہ یعنی کتنی یعنی دے بھی نہیں سکتے, جائز ہی نہیں ہے. ایسا سوچنا بھی اگر ماں کو فطرہ اور زکات دو گے, مال کا میل دو گے زکات ماں کو, اس نے پال پوس کے بڑا کیا اور ہمارا میل اتارا اٹھایا, بچپن میں گند اٹھایا, میلے کپڑے تبدیل کر کے دھوئے اور دھلے ہوئے کپڑے پہنائے, ہمارے لاڈ پیار ہم کے کیا, ہم کو پاؤں پہ کھڑا کیا, اب یہ ہماری زکات پہ پلیں گے. تو انہیں عقل بھی یہ سمجھ, عقل بھی مطلب یعنی کہ یہ چاہتی ہے کہ ماں باپ کو زکات نہ دی جائے, مال بلکہ ماں باپ کے سامنے اپنا خزانہ کھول کر رکھ دیا جائے گا, امی آپ لے لیں جو بچے گا وہ میرا, ابو آپ جو چاہے لے لیں, اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے پر ہمیں اور کما لوں گا. ایسا کوئی سعادت مند بیٹا یا بیٹی یہ تو سنا نہیں ہے کبھی کہ یوں ماں باپ کو سارا سونپ دے, لیکن یہ کہ ایک سمجھ میں آتا ہے کہ ہے ماں باپ کا ہی تو ہے, ماں باپ نے تو سب کچھ دیا ہے, اور ہمیں بولنا سکھایا, ہمیں چلنا سکھایا انگلی پکڑ کے, سب کچھ تو کیا ہے ماں باپ نے, اب ماں باپ کے ساتھ ہم بارگیننگ کریں. ماں باپ کی دعا جس میں ملے نا وہ کام کرنا چاہیے, اور ماں باپ کی دعا ایسی صورت ملے گی جب ان کو خوشی ہوگی, اور جتنی زیادہ خوشی ہوگی نا اپنی اولاد سے اتنا اس کے دل سے دعائیں نکلنی شروع ہو جائیں گی, اور یہ بڑا غنیمت موقع ہے, بیڑا پار ہو جائے کہ ماں باپ کی دعا یا بد دعا یہ دونوں اولاد کے حق میں قبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حسنین علی اتاری شرکپور شریف سے عرض گزار ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور ایک کپڑے کے تاجر نے مثال کے طور پہ 5 سوٹ زکات کی مد میں نکالے ہیں. اب بعد میں اس کی نیت تبدیل ہو گئی اور وہ چاہتا ہے کہ میں 3 سوٹ زکات کی مد میں دے دوں اور باقی 2 کی جگہ پہ میں کیش دے دوں, اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے, کیا ایسا کر سکتے ہیں؟
اب اگر زکات ادا نہیں کی اپنے پاس ہی ہے ابھی تو تبدیل کرنے بھی گیا, میں یہ نوٹ دوں گا زکات کے لیے 100 والا 100 کا نوٹ ہے میرے پاس دے دوں گا زکات میں, پھر سوچا کہ یار یہ 10-10 کے نوٹ ہے نا ریزگاری اپنے پاس, چلو یہ زکات میں دے دیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, تو ابھی مالک نہیں کیا نا سامنے والے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا حضرت صاحب سے معاشرے سے متعلق سوال ہے کہ آج کل جو لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو رشتہ طے پاتا ہے, ماں باپ کے درمیان بات چیت پکی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو گھر والوں کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فون پہ بات چیت کر کر اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. اب یہ رشتہ 3 سے 4 سال پر چلا جاتا ہے, 2.5 سال 3 سال پر وہ روز ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے.
اب تو دوری اور بھی سخت ہو گئی کیونکہ وہ انگیجمنٹ ہوئی نا, تو اس لیے وہ ان کو آپس میں فون پر بات تو نہ کرنے کا ہی مطلب میں مشورہ دوں گا کہ اس طرح وہ اپنے جذبات کو کنٹرول تو کر نہیں سکیں گے, جوان لڑکی جوان لڑکا, اور یہ بھی پتا ہے کہ ہماری انگیجمنٹ ہے, آج نہیں تو کل ملاقات ہے, تو اب اس صورت میں جب یہ بات چیت کریں گے تو ان کے جذبات کتنے مشتعل ہوتے ہوں گے اور کتنے گناہ ہو جاتے ہوں گے, اور پھر ملاقاتیں بھی چھپ چھپ کے ہونے کا امکان بھی رہتا ہوگا, سب کچھ ہوتا ہوگا, تو بالکل یعنی کہ ان کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب.
سوال آیا ہے,
ہاں یہ تو رسمیں سی ان لوگوں کی کہ پیسے نہیں ہیں فلاں, اس میں انگیجمنٹ زیادہ چلانا جو ہے نا یہ بھی مطلب خاص کر اس دور میں ایسا لگتا ہے کہ نہ ہی چلائیں, جلد جلد چٹ منگنی پٹ بیا یہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. ابھی رخصتی میں بھی زیادہ مطلب ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, اتنا ڈیلے کرتے ہیں رخصتی میں کہ پھر بھی مطلب خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں, جتنا ہو سکے یہ کام جلدی نمٹ لینا چاہیے, دو جوان دل ہیں کو ملا دینا چاہیے. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا, آج مجھے ایک فقیر ملا اور مجھے کہتا ہے مجھے پیسے دو, اگر نہیں دو گے تو کسی گاڑی سے تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ویسے فقیر کو پیسہ دینا کیسا؟
سو نہ دے بھائی, اس کو دیتے دیتے بھی واپس لے لیا جائے, جبکہ ہاں مطلب اس کو بالکل نہیں دیے, ویسے یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے یہ, جیسے کہ بچپن میں اس طرح کا فقیر دیکھے میں نے بھی, جیسے کہ وہ نشانات لگائیں گے, بلیٹ سے چیرا ماریں گے اور چپیا بجائیں گے, اپنا کھڑے رہیں گے, اڑی کریں گے, دیتا ہے گا نہیں دیتا ہے گا نہیں, وہ کر کے ایسا کوئی آدمی گھبرا کر تجوری کا منہ کھولنا ہی پڑے, پھر اگر نہ بھی دے وہ بہت دل پکڑے نا تو مٹی اٹھانی ہے چھو کر کے, اب تو گیا کام سے, اب کچھ ہو بھی گیا تو بولے گا اس فقیر نے ہی بدوا دی ہے میرا یہ ہو گیا ہے, تو یہ کیا عام طور پر یہ بھی ایک ٹیکٹ ہے, فقیر بہت ماہر ہوتا ہے اور ان ماہرین کو دیا ہی نہ جائے, یہ پروفیشن ہے ان لوگوں کا, تو پروفیشنل بھکاری کو تو دینا بھی جائز نہیں ہے کہ یہ ان کی مدد ہے اس گناہ کے کام میں, اور یہ ایسے ٹھوکم ٹھوک کرتے ہیں حادثہ, یہ کیا کروائیں گے, اللہ بچانے والا.
ہم حکم شریعت پر عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم, خیر ہوگی.
اگر ہو بھی گیا خدا نہ خاصا حادثہ تو کیا نہیں ہوتے حادثے, یہ سارے جو روز تو گاڑیاں الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہیں, یہ سب کو فقیروں کی بدوائیں لگی ہوتی ہیں, اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے. یا جلیلو دس بار پڑھ کے اپنی تجوری پر, اپنے مال پر, اپنے گاڑی پر, موبائل پر اگر یاد رہے تو فون کر لو, دم کر لو ایک ایک بار, انشاءاللہ یہ کہ اس کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی, گاڑی کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جیم سے یا جلیلو, کوئی اس کو چرا نہیں سکے گا.
سیوا عورت اپنے میکے میں عدت گزار سکتی ہے؟
عدت تو شوہر کے گھر میں ہی لازم ہوتی ہے, اور اگر طلاق بیوہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی ہے, البتہ اگر اس کی جان یا اس کی آبرو کو عزت کو خطرہ ہے تو عذر کی وجہ سے وہ پھر اپنے میکے میں گزار سکتی ہے, ورنہ اس کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم, کہ جہاں وہ رہتی رہی ہے شوہر کے ساتھ اسی جگہ پر اسی گھر کے اندر اس نے عدت گزارنی ہوتی ہے.
اچھا مفتی صاحب, اب تھوڑا اس میں یہ ہے کہ عورت ہسپتال میں ہے اور وہیں شوہر نے انتقال کر لی, شوہر کا انتقال وہیں ہسپتال میں ہو گیا, اب وہاں سے یہ اگر اپنے اس گھر میں جاتی جہاں شوہر کے ساتھ اکیلی تھی تو بالکل اکیلے گھر میں یہ رہے گی, اور کوئی اگر اس کا ساتھ نہیں ہے تو کیا کرے, اس وقت سسرال کی طرف چلی جائے, میکے کی طرف چلی جائے, یا اپنے اسی گھر میں جائے جہاں وہ شوہر بھی رہتا تھا لیکن اب رہے گی تو وہ اکیلی رہے گی, یہ ان صورتحال میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اس میں یہ ہے کہ دیکھیں عدت تو شوہر کے گھر میں ہی لازم ہے, اب یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی محرم ہے جو وہاں اس کے ساتھ آ سکتا ہے اور سارے انتظام اس کے وہاں پر ہو سکتے ہیں تو لازم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جیسے اس کا بیٹا ہے بھائی ہے والد ہے اس کا جو اپنا بھانجا ہے جو اس کے محرم ہے وہ ان میں سے کوئی آ کے رہ سکتا ہے اور اس کی عزت وغیرہ اور جان وغیرہ کی حفاظت اور اس کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں تو پھر اس نے وہیں عدت گزارنی ہے اور چاہیے بھی یہی کہ جو رشتہ دار ہیں اس کے محرم ان کو تعاون کرنا چاہیے اس میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ تعاون کرتے نہیں ہیں لیکن بالفرض اگر تعاون نہیں کیا تو پھر اس صورت میں اسے اجازت ہوگی کہ ایسے مقام پہ عدت گزار سکتی ہے کہ جہاں پر یہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے
ماشاءاللہ اور محرم ہو قابل اطمینان
جی
چھوٹا بچہ یا پاگل یا خود ایسا خراب ذہن کا نہ ہو
جی بہت اچھا اگر کوئی شخص فرض زکات ادا کرتا ہے اور نفل صدقہ بھی دینا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ فرض زکات ادا کرنے کے بعد کچھ نفلی صدقہ بھی دے سکے تو فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے
نفل صدقہ تو ہے نفل
جی
نہیں دیتا تو ظاہر ہے گناہگار تو نہیں ہے لیکن یہ کہ 100 پر 250 روپے دیے اس نے 1,00,000 روپے اس کے پاس جیسے ہیں تو اس نے 2,500 صرف دینے ہیں زکات کے ابھی 97,500 اس کے پاس ہے صرف 1,00,000 میں 2,500 ہی مائنس ہوئے زکات کے تو ابھی تو بہت بڑی رقم اس کے پاس ہے دے تو سکتا ہے نفل صدقہ دل باندھنے کی بات ہے ورنہ جو سخیوں کے واقعات ہیں وہ تو سب گھر لٹا دیتے تھے اپنے سب کچھ دے دیتے تھے یہ بزرگوں کا قول پڑا ہے میں نے کہ ویسے شریعت میں تو 2.5% زکات ہے زکات 2.5% ہے نا اور ہماری زکات 100% ہے ہم سب کچھ دے دیتے ہیں رکھتے ہی نہیں ہیں
ایک سوال آیا
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار اپنا پورا گھر کا مال دے دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارا سامان دے دیا تھا جنگ کے موقع پر اور کپڑے بھی ایسے پہنے تھے کہ وہ کانٹے لگا کر اس میں بٹن کے بغیر اور حاضر ہوئے تھے بارگاہ رسالت میں تو اسی پر تو اقبال کا ایک شعر ہے نا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یعنی وہ جب حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا گھر میں کیا چھوڑا تو اللہ اور رسول کو چھوڑا ہے گھر میں یہ محاورہ ہے کہ مطلب یہ کہ ظاہری مال کچھ بھی نہیں چھوڑا میں نے سب دے دیا رائے خدا میں حسن رضا خان کا شعر اچھا اس میں
لوٹایا راہِ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لوٹایا راہِ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے
ایک بہت دردناک خبر سنائی حضور مفتی عبد الحلیم صدیقی صاحب کے بیوی کا انتقال ہو گیا آج 17 رمضان اور 11 رمضان مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو کیا رمضان المبارک میں جو انتقال کر جاتا ہے ان کو عذاب قبر یا قبر کے سوالات ہوتے ہیں یا نہیں جواب عنایت فرما دے
اللہ کریم مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے مرحوم کو بھی غریق رحمت فرمائے ان کے درجے بلند فرمائے جی ہاں وہ ابھی فضائل اس کے بیان کیے تھے
جی ہاں
جو رمضان کے وقت فوت ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو روزے کی حالت میں فوت ہوتا ہے وہ قیامت تک اس کو روزے کا ثواب ملتا رہے گا اور عذاب قبر سے بھی محفوظ ہے، جو سوالات قبر اس سے نہیں ہوں گے جو مسلمان رمضان میں فوت ہوگا، اور عذاب قبر سے بھی محفوظ ہے وہ، بلکہ رمضان شریف کے لیے تو روایت یہاں تک ہے کہ مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب.
اگر کسی نے فرض نماز کی نیت باندھی اور دوران نماز وقت ختم ہو گیا اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
اس میں جیسے کہ فجر میں ایسا ہوا یا عید میں ہوا یا جمعہ میں ہوا تب تو نماز نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جیسے کہ اور میرا خیال ہے سارے فرض میں یہ ہے، دیگر فرض ہیں تو ان میں یہ کہ اگر اس نے تکبیر تحریمہ وقت کے اندر کر لی اور وقت نکل گیا تو اب یہ وہ فرض ادا ہو جائیں گے. اب جن کے بعد جو سنتیں ہیں یا جیسے عشاء ہے تو وتر ہیں تو یہ نہیں ہوں گے، یہ تو ان کا ٹائم تو جا چکا. اور اسی طرح جیسے کہ ظہر کے فرض میں تو سلام وقت کے اندر پھیرا اور سنت کی تکبیر تحریمہ کہہ لی اور عصر کا وقت داخل ہو گیا تو وہ سنتیں ہو جائیں گی یا نہیں؟ کیونکہ ان کے بعد ایک نماز کا وقت متصل ہے نا، وہ جو اصول لکھا ہوا ہے
فرض کے لیے تو یہ لکھا ہوا ہے. اور جو فجر سے پہلے جو تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ اگر ایک رکعت پڑھ چکا ہے اور پھر اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوا تو وہ تہجد کی نماز ہو جائے گی.
یہ نفل کے لیے یا وتر کے لیے بھی ہے؟
نفل کے لیے. باقی وہ تو فرض تو اپنی جگہ پر ہے نا، کہ عشاء کے فرض وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے وہ ہو جائیں گے.
اس نے وتر کی نیت باندھی اور وتر کے جیسے تکبیر تحریمہ کہہ لی وتر کی پہلی رکعت کی اور اس کے بعد عشاء کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس نے پوری وتر پڑھی تو وتر ہو جائیں گے.
یہی مطلب اس کا پڑھا نہیں ہے، جزیا نہیں پڑھا.
انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں جزیا اس کا کہ کیا ہے، کہ وتر بھی اسی اعتبار سے ہیں.
نفل کے تعلق سے تو میرا خیال ہے بار شریعت میں ہے کہ پھر وہ قائم مقام ہو جاتی ہے.
وہ فجر کے حوالے سے تو موجود ہے،
صرف فجر کے لیے،
لیکن جی ظہر کے بعد اگر وہ پڑھ رہا ہے اور عصر کا وقت اس کا شروع ہو گیا ہے تو وہ پڑھنا تو اس کا جائز قرار پائے گا، اس لیے کہ عصر کے فرض سے قبل جو ہیں وہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں.
وہ سنت وہ ظہر کی سنتوں میں آ جائے گا،
یہ قابل غور ہے کہ آئے گا یا نہیں آئے گا.
ٹھیک
ہے، کیا مل گیا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں.
ٹھیک ہے، کیا مسجد کا پرانا سامان نیلام کر سکتے ہیں؟
پرانا سامان یہ کہ اگر وہ مسجد کے کام کا نہیں ہے اور وہ جو انتظامیہ ہے نا جو کام کا نہ ہو، مسجد کے استعمال کا نہ ہو، تو بیچ کر پھر پیسے مسجد ہی میں لگائے.
اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کہ وہ کسی مخصوص فرد نے دیا ہے یا عمومی چندے سے لیا گیا ہے. اگر کسی مخصوص فرد نے دیا ہے اور اب اس کا استعمال بالکل ختم ہو گیا کہ وہ یا تو استعمال میں آ ہی نہیں سکتے نہ بھی نہ مستقبل میں، تو پھر اس صورت میں اس مخصوص فرد سے اجازت لی جائے گی، وہ جس کے میں اجازت دے گا اس میں استعمال کریں گے. اور عمومی چندے میں پھر یہ ہوگا کہ انتظامیہ کے ایسے افراد کے جو معتبر ہوں وہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اسے بیچ کے مسجد میں استعمال کریں گے.
امیر علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا کہ واش روم میں ایک ہی چپل پڑی ہوتی ہے، اسی کو جینٹس بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے لیڈیز بھی، تو ایسا کرنا گناہ ہے، تو کیا اگر جو ایک دم کامن چپل آتی ہے اس پر بھی یہی حکم ہوگا؟
کیسی چپل؟
اب چپل آ رہی
ہے. اچھا کامن، یعنی مرد عورت دونوں
کے سیم،
کی میں کسی کے مشابہت نہیں ہوتی، دونوں استعمال کر سکتے ہیں.
ملتی اسی نام سے،
اسی نام سے ملتی ہے، لیکن یہ پہنے گی تو یہ عورت لگے گی یا مرد لگے گا؟
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب لباس اور چپل وغیرہ کے تعلق سے یہ ایک بن چکا ہے ٹرینڈ کہ ایسی چیز پروڈکٹ نکالی جائے جو مرد اور عورت دونوں کو یوز ہو جائے. چپل کے تعلق سے بھی یہ تو خود مجھے پتا ہے کہ ایسے چپل بھی بکتے ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں میں سیم چلتے ہیں.
اچھا،
دکاندار یہ کہتے ہیں،
کیا کرنا ہے، جواب کیا دینا ہے؟
وہ تو ویسے ایسی چپلیں وغیرہ تو آتی ہیں، کافی ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو مشترکہ ہوتی ہیں، کامن ہوتی ہیں دونوں میں، تو ایسی چیز کے استعمال میں تو مسئلہ نہیں, ہم جو جواب دیتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ایسی چپل کے جو ایک کے ساتھ خاص ہے وہ دوسری صنف استعمال نہیں کر سکتی.
اس کی بنیادی اگر وجہ بیان کر دی جائے, کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی کو کنفیوژن ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ اب یار چپل بھی الگ الگ رکھو, مرد کی چپل الگ عورت کی چپل الگ. تو یہ آپ کو تو اندازہ ہے کہ لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ, اور معاذ اللہ علم کی کمی کی وجہ سے پھر کہتے تھے یار یہ پتہ نہیں کہاں سے اپنی بات لے کر آ جاتے ہیں کہ اب چلو چپل بھی اب الگ الگ, اب باتھ روم میں بھی دو دو چپل رکھو. تو میری اس میں ناقص عرض ہے کہ اگر اس کی بنیاد کیا ہے کہ کیوں منع کیا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہے تو دو الگ الگ چپل رکھی جائیں.
جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے یا جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے ان کے طریقے کو لے تو اس پر اللہ پاک کی لعنت ہے. اور یہ ایک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں پر لعنت فرمائی کہ جو مرد عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں سے مشابہت کرتی ہیں. تو اس میں لباس بھی آتا ہے, اس میں چپل بھی آتے ہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے استدلال کیا تھا,
انداز مردانہ جوتے ایک عورت نے پہنے.
جی وہی,
اس پر بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث پاک بیان فرمائی تھی لعنت والی.
یعنی عورت
یہ بہت پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا, لیکن سوشل میڈیا ہے نا یہ سب, میں نے کہ وہ بہت بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے اس پہ جن کو مطلب خدا کا خوف نہیں ہوتا, انہوں نے بہت میری مخالفت کی تھی. لیکن شریعت کو بدل تو کوئی بھی نہیں سکتا, یہ چیختے رہے, مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہا. مسئلہ تو ہے, ہم نے اس سے رجوع تو کیا نہیں ہے, رجوع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ حدیثیں صاف مطلب موجود ہیں. تو یہ بےچارے کرتے رہتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب حکم شریعت ہو اور اگر بالفرض دلیل ہے بھی آپ کے پاس تو جس نے بیان کیا اس سے کسی طرح بھی کانٹیکٹ کر کے اس کو بتایا جائے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے یہ ذرا اس حدیث کے مطابق مجھے غلط لگ رہا ہے, آپ اس کی وضاحت کر دیں. ایک ہی طریقہ, اچھا طریقہ یہی ہے, درست طریقہ, شور مچانا یہ طریقہ نہیں.
یہ تو وہ کرے گا نا جو خود علم رکھتا ہوگا, لیکن ایک عام آدمی ہے وہ تو ان کے پاس ایک جملہ ہوتا ہے, لو بھائی ایک لفظ ہے, لو بھائی اب سنو, لو بھائی اب سنو,
نہیں آئی
آئیے, لو بھائی یہ نہیں لائے. اب اصل میں ان کو یہ پھر ان کے پھر ہم پیالہ ہم نوالا کی تعداد بھی ایک ہوتی ہے. تو اچھا اس میں اگر کوئی مشہور آدمی اس کو لے لیتا ہے تو پھر اس کی تائید میں چل پڑتا, اس کو بھی کوئی سمجھانے والا سوشل پیج پہ بھی نہیں شاید ملتا, نہیں ملتا اندازہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کو نہ سمجھ آئے. اب نہ اب جیسے آج کل کووڈ کے لیے کورونا کے لیے کوئی بھی کوئی اپنا فلسفہ بولتا ہے نا سوشل میڈیا اس کو بین کر دیتا ہے, اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے کہ بھائی آپ نہ بولیں. آپ مطلب یہ پچھلے دنوں تک تو تھا, اب بھی وہ قانون ہے یا نہیں پتا, اس کی ڈیلیٹ وہ پیج سے اڑا دی جائے گی ویڈیو, کیونکہ بھائی آپ نہ بول رہے, کیونکہ انٹرنیشنل ایشو بنا ہوا ہے, آپ نے اپنا فلسفہ دے دیا اور لوگ مس گائڈ ہو گئے. تو لیکن شریعت و دین کے تعلق سے اگر ایسا اصول بن جائے نا کہ جو اس طرح کا ایک غیر متعلقہ شخص اس پر کوئی کلام کرے نا, وہ کلام اس کا ایڈیٹ ڈیلیٹ ہی ہو جانا چاہیے, اڑ جانا چاہیے کہ بھائی معتبر لوگ بات کر رہے ہیں, آپ کیوں بات کر رہے ہیں. اب ڈاکٹروں کو بولنے کی پرمیشن ہے, وہ بھی بولے گا کہ میں فلاں ڈاکٹر ہوں یہ کر رہا تب وہ بول رہا ہے, عام آدمی کر رہا. تو یہ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو یہ بےچارے بول پڑتے ہیں اور ان کی تائید میں بھی لوگ پڑھ پڑتے ہیں. ماشاءاللہ یہ جو ابھی آپ نے حدیث بیان کر دی نا مردانی وضع اور زنانی وضع والی کے جو ان کے طور طریقے وہ ان کے طور طریقے لباس وغیرہ کے تعلق سے, ہو سکتا ہے کہ شاید میں بعضوں کے سمجھ آ جائے گا یار یہ تو اصل تو یہ حدیث تھی. تو
بیان کی ہوگی اس وقت میرے خیال, لیکن
ہوتا یہ کہ یہ پھر کیا کرتے ہوں گے کہ یہ ہم جو حدیث بیان کی ہے جو شرعی مسئلہ جس اصول کے تحت بیان کیا نا, یہ بدقسمتی کے وہ اصول کاٹ دیتے ہوں گے اور وہ چھوٹا سا کلپ نکال کر پھر چلا دیں گے کہ لو بھائی آئیے اب یہ اللہ ان کو ہدایت دے, خیانت بھی کرتے ہیں اور پھر یہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں.
ممکن ہے نان مسلم بھی ایسے شوشے چھوڑ دیتے ہوں اور پھر یہ کہ نادان مسلمان اس کے پیچھے چل پڑتے ہوں یہ سمجھ کر کے ہمارا کوئی بھائی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی ایک پوری سازش سسٹم بنا ہوا, یہ بھی شاید آپ کے علم میں ہوگا.
جی جی,
کہ بہت کچھ علم حاصل کرتے ہیں دینی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اچھی خاصی ان کے پاس معلومات ہوتی ہے. وہ اس طرح بھی کوئی چینل ہو تو کہہ نہیں سکتے,
اور سامنے تو آنا نہیں ہے,
کیا پتا سوشل میڈیا پہ کون ہے. نادان مسلمانوں کو سوچنا چاہیے یار ہم یہ کس کے پیچھے چل پڑے, یار چھوڑو نا یار, کام کرنے کے کام کرو نا یار, نہ کرنے کاموں میں پڑ جاؤ گے, وہی ہو رہا ہے.
امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ غیر آباد زمین یا غیر آباد پلاٹ اس پر زکات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
اصل میں آباد یا غیر آباد کا یہاں کوئی آپس میں فرق نہیں ہے. اصل یہ دیکھنا ہے کہ وہ زمین جو لی گئی ہے وہ کس نیت کے ساتھ لی گئی ہے. اگر لیتے ہوئے نیت اس کو آگے بیچنے کی تھی تو اس کے اوپر زکات ہوگی چاہے وہ آباد ہو چاہے نہ ہو, اور لیتے ہوئے اگر نیت یہ تھی کہ بیچنا نہیں ہے اس پر رہنا ہے تو اس پر زکات نہیں ہوگی.
ہم سوال ہے, یہ عرضی آئیے, ہم بھائی بہن کی عمریں 30 سال کے آس پاس ہو چکی ہیں, نیک رشتے ملنے میں بہت رکاوٹ ہے. اب دعا فرمائیں ہمیں سنو تو بڑے نیک رشتے عطا ہوں, کوئی عمل یا وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں.
مینڈک سوار بچو جو کہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے اس کے پیج نمبر 24 پر ہے, جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی ولی کرام 312 بار یعنی 312 ٹائم پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ الکریم جلد شادی ہو اور خاوند بھی یعنی ہسبینڈ بھی نیک ملے. یا حیو یا قیوم 143 بار یعنی 143 ٹائم لکھ کر تعویذ بنا کر کمارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے, انشاءاللہ الکریم اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا. لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 بار یعنی 60 ٹائم پڑھیے, انشاءاللہ الکریم 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بہت اہم مسئلہ آیا ہے, آپ کو اس کو حل کر کے تو دینا چاہیے. ویسے یہ پوچھ رہے ہیں, بیوی کو اپنے سارے راز بتانا اور پوری سیلری دے دینا یہ کیسا؟ بیوی کو
سارے راز
بتانا اور اپنی پوری سیلری اپنی پوری تنخواہ دے دینا یہ کیسا؟
بہت بڑی سخاوت ہے یہ تو.
یوں
نہیں لگا ہوں, اب بیوی کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں سے چلی گئی. وہ ایک شعر سناتا ہوں میں جواب میں. بشر رازِ دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. نہ آدمی جب سارے راز کسی کو دے تو ذلیل و خوار ہو گیا, بلکہ اپنے راز کسی کو بتا دے تو ذلیل و خوار ہوا, کیونکہ وہ پھول میں جب تک خوشبو تھی پھول کام کا تھا, خوشبو اندر میں تھی, اب خوشبو تو باہر نکل آئی, اب پھول کس کام کا؟ نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. پھر سیلری بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. سنا تھا کہ مطلب میں نے کہ زن مرید ایک کہاوت سنی تھی یا وہ ایک ہے تلفظ, تو اب یہ لقب دیوائے گا نہیں دیوائے سوچنا پڑے گا ایسے شخص کو جو ایسا کرے.
گھر چلانے میں بھی فرق ہوتا ہے, بعض اوقات جو ہے وہ گھر چلانے کے لیے عورت کو رقم دی جاتی ہے اور بعض اوقات مرد گھر چلاتے ہیں, تو یوں صلاحیتوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. اس میں
پوری سیلری ہاتھ میں رکھ دینا, اس پر مین تو وہ سارے راز پر میں بول رہا تھا, پوری سیلری بھی اگر ہاتھ میں رکھ دے گا نا تو عورت جنرلی ناقص ہوتی ہے.
گھر چلانے کے لیے جتنا گھر کا خرچہ ہے اس کے حساب سے دے دینا اور باقی اپنے پکوانا, تو سیلری پوری ہاتھ میں دے دے گا تو خود اس کو جو چائے پانی کے لیے پیسے چاہیے
ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا,
100 روپے دینا,
نگاہ کرم ہو
200 روپے دینا, تھوڑا چائے بنا لو پھر دیتی ہوں.
نہیں, آپ نے آج بڑی پیاری بات بتائی, وہ مغرب کے بعد آپ کا جو ہوتا ہے نا ٹرانسمیشن, اس میں کیا بولتے, کیا بولتے اس کو,
جو نشریات ہماری آتی ہے,
جو
ہماری عادتیں,
ہماری عادتیں, اس میں آپ کو جس طرح بیان فرما رہے تھے کہ اگر بیوی کو خرچہ دینا ہے گھر کا تو پھر یہ آپ اچھا مشورہ دے دیں کہ اس کو مالک بنا دیں.
یہ میں نے نہیں کہا تھا میرے حضور, یہ حضرت آپ مدد العالی نے پچھلے دنوں فرمایا تھا.
مگر آج تو آپ نے اس کو کوٹ کیا نا
رجب یا شابان میں
آپ نے فرمایا تھا کہ میرا مشورہ یہ کہ اس کو پوری پوری سیلری دے دو,
پوری سیلری
سوری اس کو گھر کا خرچہ جو آپ دیتے ہو نا اس کو اس کا مالک کر دو تاکہ اور سے ہٹ کر بھی وہ خرچہ کرے تو گناہگار
نہ ہو.
میں نے ٹوٹل وہی جو آپ نے فرمایا تھا نا آپ کو وہی بیان میں نے کوٹ کر دیا.
تو اگر میں آپ کے اس مطلب سلسلے کون سی بات ہے
ہماری
کام کی بات ہے
ہماری عادت ہے
ہماری عادتیں کی اگر میں تشہیر کروں تو اجازت ہے؟
اللہ آپ کو اللہ آپ کو جزا کر عطا کرے
ہے نا. میں بھول گیا تھا کہ میں نے ایسا بولا تھا, آپ بول رہے تو بولا ہوگا آپ پر اس نے سن ہے. تو ہم آج آپ اچھا سمجھا رہے تھے ماشاء اللہ اور آپ سمجھاتے رہتے ہیں قوم کو. تو یہ کہ سارے ناظرین سن رہے ہیں نا, یہ کھانے کے ٹائم پر یہ چل رہا ہوتا ہے کراچی کا, تو وہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس ٹائم پر مدنی چینل اگر نہ آن کر تو آن کر لیا کریں, تو انشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملتی رہیں گی اور دلچسپ انداز بھی قدرے دلچسپ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت دیے تو اس کو سنا کریں, یہ موقع ہے بس. رمضان شریف ہے تو مطلب یہ سب آ رہے ہیں.
دن گئے کتنے گئے؟
ہاں بس
آج 18ویں شب ہو,
18ویں رات آ گئی. اللہ اللہ.
عورت رکوع میں ہاتھ صرف گھٹنوں پر ٹچ کرے یا گھٹنے پکڑے گی؟
یہ اسلامی بہنوں کی نماز حنفی پیج نمبر 107-108. اسلامی بہن کے رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا سنت ہے. انگلیاں کھولنا یعنی نہ کھولنا یہ سنت ہے. رکوع میں تھوڑا جھکے, یعنی صرف اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں, پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے, فقط ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے. اس طرح بھائیوں کی طرح خوب سیدھے نہ کر دے.
ایک اور بھی عام سوال ہے, عموماً گھروں میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہوں گے. بچہ پوچھے اللہ کہاں ہے, تو بچے کو کیا جواب دینا ہے؟
ہائے ہائے, ماں باپ کا بھی ایسا بعض اوقات ذہن ہوتا ہے کہ اوپر ہے, تو وہ نعوذ باللہ وہی بتاتے ہوں گے کہ اوپر ہے. معاذ اللہ, اللہ کریم ڈائریکشن اس کا نہیں ہے, مطلب پاک ہے ڈائریکشن, نو ڈائریکشن, ہم نہیں کچھ ڈائریکشن نہیں مطلب. اور گھر بھی اللہ کا گھر اوپر ہے, اللہ اوپر رہتا ہے, یہ بھی نہیں ہے. اللہ کا مکان بولنا, اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا یعنی ماننا کہ اس یہ مکان میں رہتا ہے جیسے ہم لوگ رہتے ہیں, تو یہ کفر ہے. اس طرح اللہ اوپر رہتا ہے یہ بھی کفر ہے. کہ اللہ پاک کے ڈائریکشن سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے. مسجد کو جو ہم بیت اللہ نے اللہ کا گھر بولتے ہیں نا, تو یہ ایک مجازی نسبت ہے کہ جہاں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے. یہ اور کسی کام کے لیے مسجد نہیں ہے, مسجد اللہ پاک کی عبادت کے لیے. تو ہم مسجد کو اللہ کا گھر بولتے ہیں, اس کو مجازی نسبت بولتے ہیں. حقیقت میں اللہ پاک یہیں رہتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ مطلب یعنی کہ بچہ پوچھے, یہ نازک سوال ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے, یہ سوال ہے نا.
جی ہاں, بچے کو اصل یہ آپ نے جو فرمایا تھا, بچہ جب پوچھے تو ماں باپ جواب کیا دیں, کیسے ان کو بتائیں؟
یہ تو کل بھی اس پر ڈسکس ہوئی تھی کہ اس کے لیے کوئی بچے کی نفسیات ہے, جب بچے کی عمریں مختلف.
جی
یہ زیادہ تر سوال کرتے ہوں گے 5-6 سال کے بچے کرتے ہوں گے, 4-5-6 سال تھوڑا سمجھدار ہو جاتے ہیں, پھر یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں.
ہمیں وہ جواب بتانا ہے کہ جو اسکول میں بھی بتایا جائے, ٹیچرز کو بھی یہ سکھانا پڑے گا, والدین کو بھی یہ سکھانا پڑے گا, کیونکہ یہ سوالات اسکول میں ٹیچر سے استاد سے یہ بچے کرتے ہوں گے, بچے بچیاں.
یعنی یہ اس سے نازک معاملات ہیں, جیسے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کا یعنی کہ سمت کا اور تذکرہ کے اوپر ہے، اور یہ کہ جب اللہ پاک کو ہم جنت میں دیکھیں گے تب بتائیں گے، ہے نا، اس طرح کا جواب دیا. یہ ایمانیات کا معاملہ ہے، تھوڑا نازک.
اب قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا تو وہ کیسے ہوگا وہ ہم بتائیں گے پھر.
اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے، کیوں کر، یہاں کیوں کر، وہ دخل نہیں ہے، جب دیکھیں گے تب بتائیں گے.
سوال کو کسی اور جہت میں لیا جائے اور بچے کو کسی اور طریقے، یعنی کوئی اور بات اس کو سمجھانا شروع کر دی جائے، سمجھائیں گے تو اس کی عقل میں تو آئے گا نہیں ہے سر.
بڑوں کی نہیں آتا تو ہندی کیا ہے، ہم جو گفتگو کر رہے بھی نہیں آتا ہوگا بڑوں کی عقل میں. بہت نازک، اسے مسائل چینل پر چھیڑنا بھی رسک فیکٹر ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، ایرر آ جاتے ہیں، کبھی بجلی ٹرپ ہو جاتی ہے، کیا کیا ہوتا رہتا ہے، باتوں میں لگ جاتے ہیں، بچہ بھاگ کے چپک جائے گا تو وہ ادھوری بات.
پوچھیں گے کیا کہا تھا. اچھا یہ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں آج کل گرمی ہے، ماسک کو گیلا کر کے منہ پہ لگا سکتے ہیں؟ شاید روزے کی حالت کا پوچھنا چاہ رہے ہوں گے.
اگر یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ منہ کے باہر اگر ٹھیک ہے، اور اگر پانی والا گیلا کر کے ماسک پہننا روزے کے لیے تو مضر نہیں ہے، روزہ تو اس سے نہیں ٹوٹے گا. البتہ پتا چلا ہے کہ طبن نقصان دہ ہے ڈاکٹری لحاظ سے، کہ پانی کے قطروں کے ذریعے وہ کورونا پھیلتا ہے، تو اس لیے پانی والا اس کو نہ کیا جائے، پانی والا ہو گیلا ہو جائے تب بھی اس کو اتار دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
علاقے کے فطرہ علاقے کے ریٹ سے یا پورے پاکستان کا ایک ہی ہوگا؟
سر وہ پاکستان کا ریٹ ہم نے دیا نا، تو وہ مختلف جگہوں سے، جیسے ادھر اتنے کا ادھر اتنے کا، جیسے ٹائمنگ بھی افطار کے تو وہ احتیاطی ٹائم ہوتے ہیں، کہیں فرق ہوتا ہے. یہ سارے فرقوں کو پیش نظر رکھ کر جو زیادہ سے زیادہ ٹائم بنے گا پورے شہر کا وہ لکھ دیا، مدنی چینل پر آ گیا، کہ جس کا کم ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے ٹائم میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور باقی جس کا یہی ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے بھی کوئی نقصان نہیں ہے. تو اس طرح فطرے کا بھی سمجھو مختلف شہروں کے دام معلوم کر کے ادارے مفتیان کرام سیٹ کریں گے، طے کریں گے. تو ہمارا تو کمیونیکیشن بھی بہت مضبوط ہے الحمدللہ، مختلف شہروں میں برانچیں بھی ہیں دارالفتاء اہل سنت کی، اب تو رابطہ ہے بھی آسان. تو یوں یہ 150 روپے گیہوں کے دے دیے، تو کہیں 125 ہوگا، کہیں 112 ہوگا، کہیں 125 ہوگا، کہیں 140 ہوگا، 150 کا اندر اندر پورے پاکستان میں، تو جو 150 دے دیے تو سارے اس میں سما گئے دام. یہ مطلب میں جو خلاصہ سمجھاؤں ورش کیا. اس طرح دوسرے جو ہیں کہ جو شریف سے دینا ہے تو 320، اگر کھجور شریف سے دینا ہے تو 1000 روپے، اور اگر کشمش سے دینا ہے تو 2200 روپے، دینا چاہیے 2200 والا. اللہ رائے خدا میں جتنا دیں اتنا کم ہے. کہ اللہ پاک ہمیں بے حساب دے رہا ہے، اور اگر ہم دے بھی رہے ہیں تو کون سا احسان کر رہے ہیں، اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، اسی کی راہ میں دے رہے ہیں.
صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. تاغ رات ہوں کی آمد ہے، 21, 23, 25, 27 اور 29، 21, 23, 25, 27 and 29th night. تو سوال یہ ہے کہ ان تاغ راتوں میں کیا کرنا چاہیے؟
تاک راتوں میں دراصل یہ کہ لیلۃ القدر کا ہونے کا زیادہ امکان ہے، 21, 23, 25, 27 اور 29 29th night. تو یہ اس لیے اس میں بندہ عبادت زیادہ کرے، شاید یہ لیلۃ القدر ہو تو، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کچھ اس طرح حدیث ہے نا، کہ عرض کیا کہ میں اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں، تو ارشاد ہوا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھو. کریم ان کا لفظ ہے، شاید روایت ہے کریم ان کی بھی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا اور کرم فرمانے والا ہے اور معاف کرنا پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. بڑی پیاری دعا ہے یہ، تو فیضان نماز میں غالباً مشورتاً لکھا ہوا ہے کہ روزانہ رات کو پڑھنی چاہیے یہ دعا. کہ ایک یا بعض اقوال ایسے ملتے ہیں بزرگوں کے کہ سارے سال میں للۃ القدر جو ہے یہ گھومتی رہتی ہے، کبھی بھی ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لی جائے کہ شاید آج للۃ القدر ہو. اللہ کریم للۃ القدر نصیب فرمائے. سال میں ایک رات تو آتی ہی ہے، لیکن اب ہمیں ظاہر پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سی رات ہے. 27ویں رات رمضان شریف کی، اس کے لیے زیادہ اقوال اسی کے لیے کہ 27ویں رمضان، یہ 27ویں رات للۃ القدر ہے، اس میں زیادہ آدمی محتاط رہے، قدر کرے اور نیکیوں میں اضافہ کرے جتنا ہو سکتا ہے. گناہوں سے تو اور وقت بچنا ہے، لیکن للۃ القدر میں گناہ کا پھر وہ اور مطلب سختی بڑھ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوال یہ آیا، چندے کے پیسوں میں سے کھلے پیسے لے سکتے ہیں؟
ضرورتاً لے سکتے ہیں، بلا ضرورت اجازت نہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس جمع کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ جو ہے وہ کھلے، جیسے کسی نے 1000 روپے دی ہیں اور وہ 100 روپے دینا چاہتا ہے، 900 اب اس کو واپس کرنے، تو ایسی صورت میں تو ہو سکتے ہیں، ورنہ بلا ضرورت اس کو چینج نہیں کیا جائے گا.
اس میں سے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے
جی.
بڑا نوٹ سنبھالنا آسان ہوتا ہے، جو یہ اپنے بستوں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اس طرح بھائی، تو 5000 کا نوٹ ہو تو یہ آسانی سنبھلے گا، 10-10 کے 5000 کے نوٹ ہو تو تھیلا بھرے گا
جی. تو ضرورت ہے اس کو چینج کروا سکتے ہیں.
سوال یہ آیا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ والدین کی طرف سے کون سے کام کیے جائیں کہ انہیں قیامت تک ثواب ملتا رہے.
صدقہ جاریہ، یہ تو مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ انہوں نے کنواں، تو اب کنواں بھی خیر اب بھی کنویں کھدتے، مسجد میں موٹر بھی لگائی جا سکتی ہے. اب یہ پتہ نہیں صدقہ جاریہ، موٹر تو خراب ہو جاتی ہے، وہ جو کنواں کھودا مسجد میں کنواں ہی ہوتا ہے نا، جس سے موٹر پانی کھینچتی ہے، بڑا ٹینک ہوتا ہے جس میں پانی کا اسٹاک ہوتا ہے، اس سے بھی کھینچتی ہے موٹر. لیکن کنواں تو ہر جگہ کھودتا ہے، اب بھی اپنے شہر مدینہ میں تو کنویں ہیں، بورنگ بورنگ ہے ٹھیک ہے، یعنی کنویں کا الٹرنیٹ اب یہاں بورنگ ہے، لیکن یہ کہ کنویں بھی ہوتے ہیں شاید، صحرا مدینہ میں نہیں ہے کنواں،
نہیں بورنگ، بورنگ آسان ہے
جی جی.
پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کس طرح کیا جائے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
جی دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی پیشاب کر دے وہ پیشاب بھی ناپاک ہے، اس کو کپڑے پر لگ گیا تو یہ اتنا پانی اس پر بہا دے کہ پیشاب کا اثر زن غالب آ جائے کہ پیشاب کا اثر چلا گیا تو یہ کپڑا پاک ہو گیا. ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، چھوٹا سا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، وہ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اور طریقے بھی آپ جان سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو مسجد میں جو پنکھے وغیرہ لگے ہوتے ہیں لوگ چندہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے طرف سے پنکھے نئے لگا دیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ پرانے پنکھے صحیح چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی جگہ نئے پنکھے لگا دیے جاتے ہیں.
اب وہی بات ہوگی کہ جس نے لگائے ہیں پنکھے وہ تو کبھی بھی پسند نہیں کرے کہ اس کے پنکھے ناک آؤٹ کر دیے جائیں، یہاں حجت بھی نہیں ہے نا.
منع کیا جائے سر، بھینسوں کا ٹائلیں ہوتی ہیں اچھی بھلی صحیح لگی ہوتی ہیں وضو خانے پر، اس کو توڑ کے نہیں لگاؤ، تو ایسے موقع پر ہمارے یہاں سے ہی کہا جاتا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ہمیں اس چیز کی حاجت نہیں ہے، کسی اور چیز کی حاجت ہے، وہ چیز اگر ضرورت ہے مسجد میں تو وہ بتا دیجئے ان کو.
کارپیٹ تبدیل
جی،
رنگ چونا کرتے ہیں، رنگ چونا بھی یعنی کلر اور کر سکتے ہیں مسجد میں، لیکن ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی ہو رہا ہوتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، بھلے نا کسی نے پیسے دیے ہوں لیکن جیب سے تو ویسے متولی تھوڑی کرتا ہے، نہ انتظامیہ کرتی ہے، کسی نے دیا ہوا ہے تو اس کا نام چندہ ہی نا. تو یہ کہ یہ نہیں کر سکتے، کلر بھی اس وقت کریں گے جب کلر کی واقعی ضرورت ہو، رمضان شریف میں کلر ہی کرنا ضروری ہے. بعض اوقات یہ اس بہترین کلر ہوتا ہے اس پہ تھوڑا وہ گھٹیا کلر ہو جائے گا، تو یہ کلر کی بھی ضرورت. گھروں میں بھی یہ کرتے ہیں، گھروں میں نل تبدیل ہوتے ہیں، پارٹیوں کے نل تبدیل ہوں گے، کارپیٹ پھینک دیں گے یا دے دیں گے کسی کو اٹھا کے، اچھا توڑ پھوڑ کر کے فرش کے ٹائل تبدیل کرتے ہیں، یہ دیکھا ہوا ہے میں نے باہر ملک میں دیکھا ہے کہ مطلب اس طرح کا ہے معاملہ، کارپیٹ کچرا کنڈی پہ مل جائیں گے پھینک دیتے ہیں، کچرا کنڈی وہاں گاڑیاں ہوتی ہیں کچروں کی، وہاں ہماری طرح جو نہیں کہ وہ سارا علاقہ ناک پر ہاتھ رکھ لے، ہم روز روز اٹھا لیتے ہیں، اور گاڑیاں ہوتی ہیں تو بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں وہ ان کو کلٹی کرتے اور لے جاتے ہیں، اور اس طرح کا سامان لوگ سائڈوں میں بھی رکھ دیتے ہیں، سوفے پلنگ پتہ نہیں کیا کیا پھینک دیتے ہیں وہاں. تو جو ملک کہنے کے کھاتے پیتے ملک جس کو چاہیے وہ لے بھی جائے، کرتے پھینک دیتے ہیں، کرتے کپڑے برتن پھینک دیتے ہیں، ہمارے لیے ہمارا کوئی کمزور دل کا کباڑی وہاں سے نکلے تو دل کا دورہ پڑ جائے اس کو، شاید لاکھوں روپے کا مال کروڑوں روپے کا مال پھینک دیتے ہیں، پوری پوری گاڑیاں پھینک دیتے ہیں، لیبر مہنگا ہوتا ہے وہاں، تو اس طرح بھی ہے مطلب نظام. تو اب وہاں کا عرف ہی ہے، تو اب واقعی کنفرم ہے کہ یہ پھینکنے کی جگہ پر پڑا تو یہ پھینکا ہوا ہی ہوتا ہے، تو کوئی لے گیا تو ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ ویسے یہ توڑ پھوڑ جو کرتے ہیں نا یہ تو سمجھ میں آتا نہیں، تو اس کو بالکل اسراف ہی ہے، تو بلا ضرورت ہی توڑ پھوڑ کر کے نل یہ وہ سب پھینک پھانک کر یہ توڑ پھوڑ کر بالکل یہ بناتے ہیں. اللہ نے پیسہ اس لیے تھوڑی دیا کہ ہم جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ہر سال اس کی کھوٹی کھوٹی مینٹیننس کرتے ہیں، تو یہ کسی غریب کو دیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. جیسے بہت سارے کپڑے بھی اب تو ہمارے یہاں بھی تو رواج بڑھتا جا رہا ہے کپڑے جو ہے نا، جیسے تو یہ اب یہ ہے کہ جیسے کہ وائٹ کپڑے نا ان کی سفیدی نبھانا مشکل ہوتا ہے، تو یہ کپڑے بس پہنیں گے پھر بس وہ کسی کو دے دیتے ہیں، چلو اچھا کسی غریب کا کام ہو جاتا ہے دے دیتے ہیں، اور یہ بھی کوئی سمجھدار ہو دے دیتے، میں نے وہاں تو دیکھے ہاں پھینکے ہوئے باہر ملک میں پھینک دیتے، تھوڑا موبے دار آدمی ہوتا نا تو وہ تھوڑا پسند نہیں کرتا کہ اس کے کپڑے پر داغ ہو یا سلوٹ ہو سمجھے، اور کوئی داغ دبا ہو یا یہ پرانا لگے، وہ چمکدار چاہیے کپڑا، یوں چمک مار رہا ہو کیا یہ کر رہے ہیں مطلب، تو یہ کیا حکم شرعی لگے گا، جبکہ وہ کسی غریب کو یا کسی کو بھی گفٹ دے دیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے جائز ہونے کا، پھینکنا سمجھ میں نہیں آتا. ویسے حدیث پاک میں یہ ہے کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھو جب تک پیوند نہ لگا لو، پیوند کا تصور ہی کا ہے، تو بہترین کپڑے دے دیتے ہیں اتار اتار کے. نہیں یہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ جن کو کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی وہ کپڑے عمدہ پہننے کے لیے وہ دے دیتے ہیں. اللہ بہتر جانے. میں نے تو کبھی اس طرح اب تک تو نہیں کیا, اس عمر میں کیا کروں گا. میرے کپڑے تو آپ دیکھ ہی رہے, میرے عمدہ کپڑے بھی. ابھی نماز پڑھی تھی میں نے, الحمدللہ بہترین کپڑے میں پڑھی تھی. اب وہ اتار گیا, اب یہاں گیا اسکرین کے لیے, یہ کپڑا پہن لیا. تو خیر وہ بھی پہن کے بیٹھتا ہوں میں, اچھا کپڑا بھی پہن کے بیٹھتا ہوں اسکرین پر. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اسکرین پر اچھے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں ہم کہ وہ لوگ دیکھیں. یہ اللہ کی رضا, نماز کے لیے عمدہ لباس یہ مستحب ہے. بڑے قیمتی امامہ قیمتی لباس ہو, اللہ نصیب کرے سمجھے, تو اس کا نہیں ہے رجحان کہ وہ گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں نوافل یا تہجد پڑھ رہے ہیں اچھے کپڑے میں, دیکھے گا کون اس کی. ہم خود بنائیں گے, ارے آپ تہجد کی تیاری کر رہا ہوں پھر لباس دکھائیں گے. اچھا کپڑا پہننا یہ مستحب ہے. تو میری یہ ترکیب دیکھو, اب انما الاعمال بالنیات کو پیشوا ہے, اور اس لیے وہ ایسا کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے اس کو فالو کریں گے تو ٹھیک ہے, نیت پر ثواب بھی ملے گا. ورنہ جنرلی تو ہوئے گے پہلے نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. یہ بھی سوشل میڈیا ہی کی لینگویج ہے سمجھے. اب تو سب کچھ ہو رہا, طواف بھی کر رہے ہیں تو یوں چل رہے ہوتے ہیں کیا پکڑ کے. آپ دیکھیں اگر طواف دکھا رہے ہیں لائیو جا رہے ہوتے ہوں گے اپنے پیج پر کہ اب محمد اللہ طواف کر رہا ہے, اب صحیح کر رہا ہے, حجر اسود چومنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, رش بہت ہے. اب کیا خوشی اور خوشو کیسے آئے گا ایسا کرتے ہوئے. دھیان تو سارا اسی میں پڑا ہوا کہ میرا اچھا پوز بن جائے. میں اب آ گیا مستجاب کی سیدھ میں اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. سبحان اللہ, اچھی بات ہے, نیت پر ہے, نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا, ورنہ یہ کہ کعبے کے سامنے پڑا رہتا ہے. سبحان اللہ, بڑا نیک آدمی ہے. اگر یہ نیت ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کیا ہوا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے اشعار کی تکرار, نعت خوان موجود ہیں اور ابتدان ہم ان کو تصاویر دکھاتے ہیں اور اس شعر سے ہمارے نعت خوان جو ہے وہ ماشاءاللہ شعر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلی تصویر میں کون سا شعر پوچھا گیا ہے.
علم و عمل اصلاح معاشرہ, فکر شریعت و طریقت کا,
قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے,
قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا
مذاکرہ,
المدد یا سیدہ مولا علی مشکل.
شیر تک پہنچے, دوسرا مصرع.
علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا,
قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے, قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے, قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے. مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا, مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا.
مرحبا, آئیے دوسری تصویر دیکھ.
جاری رہے مدنی مذاکرہ,
افطار کو مدینے میں بلوا کے دو بقی, دو پھولوں کے دو فیل ہوں پورے سوال دو,
افطار کو بلا
افطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی, عطار کو بلا
بات ہے
ماشاءاللہ. پہلا مرحلہ مکمل ہوا, اب جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم دوسرا مرحلہ. اس میں یہ ہے کہ میں ایک شعر پڑھوں گا اور آپ نے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ مقطع بتانے, مقطع یعنی آخری شعر. نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہے, ان کو حاصل ہو, سروں پر اپنے لیتے ہیں جو طلبہ غوث اعظم کا.
جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا مجھ تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا, جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث.
جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ
طالب کا پتا مطلوب کو ہے, مطلوب ہے طالب سے واقف, پردے میں بلا کر مل بھی لیے, پردہ بھی رہا, سبحان اللہ. اس کلام کا جو ہے وہ مطلع یعنی پہلا شعر.
مفتی احمد یار
ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ, عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ. ایک آن ہوا ایک بار ہوا دیدار جسے سو بار کہا سبحان اللہ, ایک بار ہوا دیدار جسے سو بار کہا سبحان اللہ.
جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا, یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض.
نار دو سب کو چمن کر دے بہار عارض, نار دو سب کو چمن کر دے بہار عارض, ظلم میں حشر کو دن کر دے نہار عارض.
چلے ہمارا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا, اب جو ہے وہ تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ شعر کا جو وہ پہلا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے جو وہ فوری دوسرا مصرع پڑھنا ہے. غمِ دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے,
کبا کا
تسلی رکھ لگی تیری بھی حاضری ہو.
اور بھی کرا
غم دوری
ڈائریکٹ دوسرا مصرع پڑھنا ہے, پڑھ لیا نا. اچھا بھائی
آتا ہے تسلی رکھ اے دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی.
لے رضا
سب چلے مدینہ, میں نہ
سب چلے مدینے کو
میں نہ جاؤں, ارے خدا نہ کرے
ترس
لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے
ہیں پشت پناہ غوث اعظم پشت پناہ غوث اعظم
پہلا اشارہ لو
آواز نہیں آ رہی مجھے
پہلا اشارہ تھوڑا
جی
ایک اشارہ
ہدایت کے بخشش میں کوئی حرف وغیرہ بتاؤں
بسرے کا کوئی ایک اشارہ حرف بتا دیں
حرف کاف
کوئی
کافی ہے محمود بھائی
کوئی خطرہ کوئی خطرہ
جی آپ نے حرف کہا نا تو
کوئی خطرہ ہے
کیوں آتا ہے شروع میں دوسرے مصرے میں
اب کیوں خطرہ نہیں
اور رضا بھی ہے اس میں
کیوں نہ ہو
ڈرتے
کیوں ڈرتے ہو رضا تم رضا کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے
جی ماشاء اللہ ترس اگر آتی ہے تو ترس ورنہ پہ
کلام کون سا ہے
ہے پشت پناہ غوث اعظم
ہے پشت پناہ غوث اعظم ہے پشت پناہ غوث اعظم کیوں ڈرتے ہو رضا کسی
کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے
کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے
اب جو ہے ہمارا چوتھا مرحلہ اس میں یہ ہے کہ شعر کا جو دوسرا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ پہلا مصرع بتانا ہے میں چلیں یہ جو ہے مصرع میں شعر میں پڑھتا ہوں طرز میں پڑھتا ہوں
کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ آکار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا
جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے
شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
رخ دن گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شا
شب زلفیاں مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلفیاں مشک خطا
ہمارا پانچواں مرحلہ شروع ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ شعر کا جو ہے وہ پہلا لفظ بتایا جائے گا اور آپ نے جو ہمارا مطلوبہ شعر پڑھنا ہے البتہ کوئی اور شعر بھی پڑھ دیا تو پڑھ لیا تو مان لیا جائے گا
خوف خدا عشق مصطفیٰ
فریاد
امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر
فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو
انگلیاں
پیز پر ٹوٹی ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں پیز پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر لدیاں پنجا رحمت دی جاری
جو ہمارا چھٹا مرحلہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ شعر کے جو ہے وہ درمیان میں کوئی کلمہ یا لفظ وہ بتایا جاتا ہے اور ہمارے اسلامی بھائی جو وہ شعر پڑھتے ہیں. دھون
جن کے تلووں کا دھون آب حیات ہے وہ جانے
تصدق
اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ
یہ بھی صحیح
مصطفیٰ خیر البرا ہو سرور ہر دو ذرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ
ماشاءاللہ. سوال
کیا حرام کھانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں.
جی ایسا ہے, حرام کے لقمے کے حوالے سے بالخصوص شراب جو حرام ہے اس کے حوالے سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ ایسو کی نماز جو ہے وہ 40 دن تک یا مختلف روایتیں موجود ہیں قبول نہیں ہوتی. توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کی نماز قبول فرما لیں. اسی طرح دعا بھی کہ جب حرام لقمہ بندہ کھاتا ہے یا حرام کا عادی ہوتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. توبہ کر لے گا تو توبہ وہ نفیس سے شے ہے کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ دعائیں اور نمازیں بھی اور عبادت بھی قبول ہوگی انشاءاللہ.
سوال یہ ہے کہ ایک تو نماز عشاء کا ٹائم پوچھیں, کب تک نماز عشاء ہو سکتی ہے؟
نماز عشاء کا ٹائم جو ہے وہ فجر تک ہوتا ہے. جیسے فجر کا وقت شروع ہوا یعنی سحری کا وقت ختم ہوا تو یہ فجر کا وقت شروع ہوا, اب فجر کا وقت شروع ہوا تو نماز عشاء کا وقت ختم ہو گیا.
میں ایک دکان خریدا اور اس کو اپنے یوز کرنے کے لیے یوز خریدا، لیکن میں ابھی بھاری کی جگہ پہ ہوں اور وہ دکان میں بھاری پہ لگا دیا ہوں، کیا اس پہ زکات ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کی اصلاح فرما.
جی، اس پر زکات لازم نہیں ہوگی، کیونکہ جو دکان یا جو بھی ایسی چیز ہے کہ جو تجارت کے لیے ہوتی ہے، جب وہ خریدنے کی نیت سے لی جائے تو اس وقت اس کے اوپر زکات ہوتی ہے. البتہ جب آپ نے اس کو کرایے پر لگا دیا ہے تو جو اس کا کرایہ یعنی رینٹ آئے گا وہ بچا رہتا ہے، یا ہے اتنا کرایہ کہ آپ کے نصاب کے ساتھ مل کر زکات کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکات ہوگی. یعنی دیگر شرائط زکات کی پائی جائیں گی تو کرایہ جو ہوگا اس پر زکات ہوگی، اس دکان کے اوپر زکات نہیں ہے.
جی، محمد اشرف عطاری مامو گنجن سے بات کر رہا ہوں. حضور، پوچھنا یہ تھا کہ صاحب نصاب زکات کے لیے صاحب نصاب ہونا جو شرط ہے 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی، اگر یہ نصاب موجود نہیں ہے، بندے کے پاس ویسے مطلب 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپیہ ہے، کیا اس پہ زکات واجب ہوگی؟
اس میں یہ ہے کہ 7.5 تولہ صرف اگر سونا ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو تو زکات ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر مختلف مال ہے، جیسے پیسے ہو گئے، کچھ سونا کے کچھ چاندی ہو گئی، یا سونا چاندی نہیں ہے اور صرف جو ہے وہ پیسے ہی ہیں، تو اب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنے گی نا، تو اس پر زکات فرض ہوگی. اور یہ اس ان دنوں جو بن رہا ہے وہ تقریباً 80,000 بن رہا ہے نا. ہاں، یہ ہے کہ ضرورت کے علاوہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو اور قرض وغیرہ سے سب سے فارغ ہو، تو یہ اس وقت بن رہی ہے قیمت 80,000 روپے.
حضرت، یہ عرض فرما دیں کہ عشاء کے 4 فرض 2 سنت کے بعد جو 2 نفل کی نماز آتی ہیں، کیا ان میں قضاء عمری 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟
جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں.
یعنی ایک ہی نیت کی جائے گی اس میں، یا تو نفل کی نیت کریں گے یا جو قضاء عمری ہے اس کی نیت کریں گے.
یہ کہ وہ نفل تو پھر نہیں ہوگی، یہ کہ وہ نفل نہیں کہے جائیں گے بلکہ قضاء عمری ہی کی نیت کی جائے گی. اور اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ فجر کی نماز ہے یا کون سی نماز ہے، اس کی بھی نیت کی جائے گی.
سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ موبائل پر جب انٹرنیٹ آن ہوتا ہے تو اس میں بےہدا قسم کے ایڈورٹائز آتے ہیں اور بے حیا مناظر آ جاتے ہیں، ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟
یعنی یہ یوں ہی ہو گیا کہ کوئی شخص کہے کہ میں جو ہے وہ، جیسے امیر السنت مثال دیتے ہیں کہ گٹر میں چھلانگ لگاؤں گا اور میرے کپڑے ناپاک نہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح نیٹ یوز کریں گے کہ جہاں پر اس طرح کی ایڈورٹائز وغیرہ آتی ہیں، تصاویر وغیرہ آتی ہیں، تو پھر اس طرح استعمال کی اجازت ہی نہیں ہوگی آپ کو، کیونکہ پھر اس سے نظر بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس طرح کا یوز کریں کہ جس سے انٹرنیٹ کے جو مثبت فوائد ہیں وہ حاصل ہوں، منفی چیزیں یہ آپ کے پیج وغیرہ پر یا آپ کی آئی ڈی وغیرہ پر یا ایسے سائٹ آپ یوز ہی نہ کریں کہ جن میں اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں.
اچھا، بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپلیکیشن ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ اچانک ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے، تو اس میں ایک تو یہ آپشن ہوتا ہے کہ ریموو ایڈورٹائز کیوں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ. دوسرا یہ، اس کا جو بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے نیٹ بند کر دیا جائے اور وہ اپلیکیشن استعمال کی جائے، تو اب جو ہے وہ ایڈ نہیں آ سکے گی.
جی، میرا سوال یہ تھا کہ جو یہ پرائز بانڈ ہے، یہ جس طرح میں نے ابھی 30,000 روپے کے لے کے رکھے ہوئے ہیں، تو کچھ سے میں نے پوچھا، کچھ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، کچھ کہتے ہیں حلال ہے، تو میں پریشان ہوں ابھی ان کو، یہ اگر کوئی نکل آتا ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے، یا میں ان کو واپس کر دوں، میں میرے 30,000 واپس آ جائیں گے، تو اس بارے میں تھوڑی رہنمائی مجھے فرما دیجیے گا پلیز.
پرائز بانڈ کے حوالے سے جو علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ پرائز بانڈ جائز ہیں، یعنی ان کی خرید و فروخت، ان کا لینا دینا، یہ سب جائز ہے، اور اس پر جو انعام نکلتا ہے وہ بھی حلال ہے، جائز ہے. البتہ بعض پرائز بانڈ، جیسے ابھی ہمارے پاکستان میں پریمیم بانڈ یہ نکلا 40,000 کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ بانڈ لیا تو اب آپ کے پیسے وہ حکومت کے پاس موجود ہیں اور وہ اس کے اوپر کچھ عرصے کے بعد آپ کو رقم دے گی، یہ ناجائز ہے کہ یہ سود آپ کو مل رہا ہے. باقی اس کے علاوہ جو عام بانڈز ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ان بانڈز کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ہم ایک شاپ پہ کام کرتے ہیں تو ہم نے اپنا فطرانہ خود سے ادا کرنا ہے، جو شاپ کا اونر ہے وہ ادا کرے ہمارا فطرانہ جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
میں ظاہر ہے کہ ہر عاقل بالغ مرد نے یا عورت نے اپنا ہی ادا کرنا ہے، آپ اپنا ہی خود ادا کریں گے.
سینیٹائزر لگانا کیسا؟ اور سینیٹائزر لگانے کے بعد اگر وہ کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے یا پاک ہے؟
سینیٹائزر لگانا جائز ہے اور یہ لگا کر جو ہے وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کپڑوں پہ لگ جائے تب بھی حرج نہیں.
نفلی صدقہ خیرات اصال ثواب کے لیے کوئی چیز دینا اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز دینا، ان چاروں میں فرق واضح کریں.
اصل میں نفلی صدقات اور دوسرا اللہ کی راہ میں کوئی دینا، دو تیسری کیا چیز پوچھی؟
یہ کہہ رہے ہیں نفل صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دینا، ان چاروں میں کیا فرق ہے؟
اس میں نفل تو ایک عام لفظ ہے، اس میں تو نمازیں بھی آ جاتی ہیں، نفلی حج بھی آ جاتا ہے، عمرہ بھی آ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اب یہ جو صدقہ ہے، صدقے کی پھر الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. زکوٰۃ جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ فطر یہ بھی صدقہ ہے، اس کو واجب کہتے ہیں، ضروری کہتے ہیں. اور بعض اوقات صدقہ جو ہوتا ہے وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے، اس کے احکام اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. اور تیسرا اللہ کی راہ کے اندر دینا، تو اللہ کی راہ کے اندر جو دیا جاتا ہے اس کو بھی عام طور پہ صدقہ ہی کہتے ہیں، اور اس کو خیرات ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں. اور بعض اوقات جو خیرات ہوتی ہے وہ کسی غیر شریف فقیر کو، جو فقیر نہیں ہوتا اس کو بھی دے دیتے ہیں، تو اس کو خیرات کہہ دیتے ہیں. ویسے خیرات جو ہے اس کا مطلب ہے بھلائیاں، عربی زبان کا یہ لفظ ہے. خیر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے یہ خیرات آتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں، بھلائیاں، خوبیاں اس حوالے سے. تو یہ مختلف مقامات پر مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتے رہتے ہیں الفاظ.
ڈیجیٹل دنیا میں یوٹیوب، فیس بک جیسے پورٹلز کو اور کو استعمال کر رہا ہے، تو اس صورت میں جو لوگ یوٹیوب پر یا فیس بک پر چینلز بنا کر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، ویڈیوز چلا رہے ہیں اور اس سے کما رہے ہیں، تو اس صورت میں حلال اور حرام والے معاملات کس طرح سے دیکھے جائیں گے اور اس کو کس طرح سے میجر کیا جائے گا کہ آیا کہ ہماری انکم حلال ہے یا کہ حرام ہے؟
دیکھیں اکثر جو صورتیں اس کے اندر ہوتی ہیں وہ تو ناجائز و حرام ہی کی ہوتی ہیں، کہ جن چیزوں کے اوپر پیسے کمائے جا رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر پیسے کمانا ہی ٹھیک نہیں ہوتا. اور اگر وہ چیزیں ٹھیک بھی ہوں تو جو اجارے کے شرائط ہوتے ہیں کہ جس بنیاد پر یہ پیسے کمائے جا رہے ہیں، تو عمومی طور پر وہ ناجائز ہی صورتیں ہوتی ہیں. باقی بعض اگر کہیں کوئی ایسی صورت نکلے کہ اس پر جواز کی کوئی صورت نکل سکتی ہو تو اس کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی، یعنی جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کی وہ معلوم کرنا پڑیں گی، اس کے بعد پھر کوئی حکم بتایا جا سکے گا. ورنہ اب تک ہمارے سامنے جو اس طرح کے سوشل میڈیا کی جو صورتیں آئی ہیں سامنے جس سے پیسے کمائے جاتے ہیں وہ عام طور پر ناجائز ہوتی ہیں.
اور سے بول رہا ہوں، میں آپ کا چینل لائیو دیکھ رہا تھا. اچھا میں نے کوئسچن کرنا تھا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم نماز مطلب مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدی کا یہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب مولوی صاحب جو ہوتے ہیں وہ جب نیو تلاوت شروع کرتے ہیں یا وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نماز وہ سٹارٹ کراتے ہیں، تو ہمیں اپنی سبحانک اللہم وبحمدی کا جو پڑھنے کے بعد ہمیں پوری اپنے دل کے اندر یعنی منہ کے اندر نماز ہم نے پوری اپنی خود ہی پڑھنی ہے، یا بس ہم نے سبحانک اللہم وبحمدی کا وتبارک اسمک کا وتعالیٰ صدقہ کا الہ ولا الہ غیرہ کی پڑھنے کے بعد ہم نے چپ ہو جانا، یعنی کہ ہم نے قاری صاحب کی تلاوت سننی ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو ہماری بھی ساتھ ہو گئی ہے، یا ہم نے اپنی خود پڑھنی؟
جی فقط آپ نے ثنا ہی پڑھنی ہے، ثنا کے علاوہ قیام میں آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، نہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، چاہے امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہوں چاہے آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہوں. البتہ رکوع سجدہ اس کی تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اور اسی طرح جو التحیات ہے اگر پہلا قعدہ ہے تو التحیات پوری پڑھنی ہے، اور دوسرا قعدہ ہے تو پھر اس میں التحیات اور درود ابراہیمی اور دعا بھی آپ نے پڑھنی ہے.
اور آج کل رمضان ہے تو وتر میں جو ہے وہ دعائے قنوتی پڑھنی ہے.
دعائے قنوتی پڑھنی ہے.
کیا ہم جنت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سمانوں پہ تیار کر رکھی ہے, اور جب قیامت برپا ہوگی روز محشر زمین پر قائم ہوگا یا اوپر آسمانوں پر قائم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں.
اصل میں جنت اور دوزخ اس کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ یہ دونوں تیار کی جا چکی ہیں. قرآن پاک میں ان دونوں کے لیے الفاظ ہیں اعدت, جہنم کے لیے ہے اعدت للکافرین, اور جنت کے لیے ہے اعدت للمتقین. یعنی جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی جا چکی, اور جو جنت ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے. تو اہل سنت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ جنت دوزخ یہ ابھی بھی موجود ہیں. حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لانے سے قبل جنت ہی میں موجود تھے, اور جو میدان محشر قائم ہوگا وہ زمین پر ہی قائم ہوگا, ملک شام. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کے زمانے اقدس کا جو ملک شام تھا, جس میں آج کا ملک شام ہے, فلسطین ہے, اردن یعنی جارڈن ہے, اسی طرح لبنان ہے, اور ترکی اور مصر کے کچھ حصے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ملک شام تھا. تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اس ملک شام میں میدان محشر قائم ہوگا, تو یہ زمین پر قائم ہوگا. باقی جنت جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے, اور جو جہنم ہے وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے.
فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. عبید رضا سوال پوچھ رہے ہیں کہ روزی کی حالت میں سر پر بام لگا سکتے؟
جی ہاں, لگا سکتے ہیں.
اور دوسرا سوال ایک یہ بھی ہے کہ کیا فطرہ خاندان والوں کو دے سکتے؟
وہی کہ جیسے والدہ کو نہیں دے سکتے, اور اصول میں جیسے والدہ, والد, نانی, دادی, دادا اور نانا, اور اسی طرح اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے, پوتوں کو نہیں دے سکتے, ان کے لوگ جو بھائی ہیں, بھائی کے بچے ہیں, یا بہن ہے, بہن کے بچے ہیں, خالہ وغیرہ, ان کو دے سکتے ہیں جبکہ یہ مستحق ہوں.
نوید بھائی سوال کر رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ختم مکمل کر کے تمام سجود یعنی تمام سجدے جو ہے وہ آخر میں ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ اگر باوضو ہے اور اس وقت اس نے سجدہ تلاوت کی یعنی آیت سجدہ پڑھی ہے, تو پھر اس کے لیے مکروہ تنزیہ, ناپسندیدہ ہے کہ وہ سجدے کو مؤخر کرے جبکہ وہ مکروہ وقت نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر اس نے زاویہ کبریٰ کے وقت آیت سجدہ پڑھی, یا سورج طلوع ہو چکا 20 منٹ ہے اس میں سجدہ تلاوت کی, یا سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں سجدہ تلاوت یعنی آیت سجدہ پڑھی, تو اب یہ ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کو مؤخر کر دے اور بعد میں یہ سجدہ تلاوت وہ کرے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر ویسے ہی وہ باوضو ہے اور سجدہ تلاوت اس نے کیا ہے, آیت سجدہ اس نے پڑھی ہے, تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسی وقت سجدہ کرے. اگر پورا قرآن ختم کر کے اس نے پھر 14 سجدے کیے تو یہ جائز تو ہے, لیکن بہرحال ناپسندیدہ ہے کہ اتنی اس کے اندر تاخیر کی جائے.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں, ہم جو خواب دیکھتے ہیں, تو اس کی کیا الٹ ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنما فرمائیے.
سب میں خواب کیا دیکھا, کب دیکھا, کس طرح دیکھا, یہ تو ساری چیزیں جو معبر ہوگا, تعبیر بیان کرنے والا, جس کو یہ علم آتا ہوگا وہی بیان کر سکے گا. ہر عالم یا ہر مفتی صاحب جو ہیں وہ بھی اس بات پر قادر نہیں ہوتے کہ خواب کی تعبیر بیان کر سکیں. خواب کی تعبیر ایک الگ بالکل فن ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہر خواب میں جو آپ نے دیکھا وہ الٹا ہی ہو, بلکہ اللہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو, تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا, تو حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ مجھے ہی دیکھے گا, کہ شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا. تو اس لیے اب خواب کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا وہ خواب ہے, پھر اس کے بعد ہی اسے بیان کیا جا سکے گا.
سوال یہ تھا کہ اسلامی بہنیں ایک گھر میں جمع ہو کے اعتکاف کر سکتی ہیں؟
اصل میں عورت کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کے اندر اعتکاف کرے، مسجد مقرر کرے کہ بھئی یہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں اپنی نماز کی جگہ مقرر کرتی ہوں، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، تو اسی جگہ پر اس کو اعتکاف کرنا چاہیے. جمع ہو کے اسلامی بہنیں اعتکاف نہ کریں، اسی میں عافیت ہے.
میرا سوال ہے کہ میں نے کوئی پلاٹ خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، تو اس پلاٹ کے اوپر آیا زکات ہوگی یا نہیں؟
جی ہاں، آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو سال پورا ہونے پر جو ہے وہ زکات اس پر ہوگی.
سوال یہ ہے کہ جنت کتنے طرح کے ہیں، کون کون سے جنت ہیں، اور ان جنتوں میں کون کون کس میں داخل ہوگا؟
جنتیں ویسے آٹھ ہیں مختلف قسم کی، اور اس میں سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور جنت کے دروازے بھی جو مین بڑے دروازے ہیں، مین گیٹ جو ہیں، وہ بھی آٹھ ہیں، باقی چھوٹے دروازے اور بھی ہیں. اب وہ کون داخل ہوگا؟ جس پر اللہ پاک کرم کرے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا. تو 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی، جس میں سے 80 صفحے اس امت کی ہوں گی. اور جنت کے دروازوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے کہ 100 سال تک تیز گھوڑ سوار دوڑتا رہے تو بھی وہ فاصلہ پورا نہ کر پائے. لیکن قیامت کے دن جب جنت کے اندر جنتی داخل ہوں گے تو اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے کندھے ایک دوسرے سے چھل رہے ہوں گے، یعنی چھلنے سے مراد بالکل جڑ کر اندر داخل ہوں گے. تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے افراد اس میں داخل ہوں گے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم سوال کرو اللہ پاک سے جنت کا تو جنت الفردوس کا سوال کرو. تو یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے والے یہ موجود ہوں گے.
فیس بک پیج پر سوالات ہیں کہ فیصل پوچھ رہے ہیں کہ نا محرم کو عیدی دے سکتے ہیں جیسے بھابھی منگیتر وغیرہ؟
گھرنا دی جائے کہ ذرا فتنے کا اندیش ہے، بچا جائے اس سے. منگیتر سامنے آنے کی بھی جو وہ اجازت نہیں ہے تو عیدی دینا تو دور کی بات ہے.
منگیتر میں تو بات سنتے نہیں، وہ الگ ہوتی. یعنی عیدی جو ہے وہ منگیتر کو جو دی جاتی ہے، ایک تو رواج کے مطابق گھر والے دیتے ہیں، مرد کو دینے کی خود اجازت نہیں ہو تو بعض صورتوں میں رشوت بن جائے گی. لیکن جیسے منگنی ہو جاتی ہے تو اس میں بعض اوقات رواج ہوتا ہے، جائز رواج ہوتا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے گھر پہ کچھ چیزیں عید کے دنوں میں جاتی ہیں، تو وہ حرج نہیں ہے. جبکہ وہاں پر فتنے کے اندیشے کی وجہ سے نہ ہو کہ سامنے والوں سے ڈر کے یہ چیزیں دی ہیں کہ رشوت کی صورت نہ بن جائے.
سوال یہ تھا کہ کیا والدہ کی وفات کے بعد والدہ کے چھوڑے ہوئے مال کا تمام اولاد بیٹے بیٹیوں کا حق ہوگا یا صرف بیٹیوں کا ہی حق ہے اس مال پر؟
ذرا اس میں جو والدہ کا انتقال ہوا تو ماں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، اور ان کے والد اگر زندہ ہیں تو ان کا بھی حق ہے.
تو اس میں کیا مشورہ ہے کہ اگر اس طرح گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو تو دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ؟
جی بالکل، ظاہر کے انتقال تو ہر ایک کا ہونا ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. جب بھی ایسا واقعہ ہو، کسی ایسا معاملہ ہو، تو وہ دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کر لیں.
سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ عصر کے بعد جھاڑو لگانا کیسا؟
بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر گھر خراب ہو رہا ہے، کچرا اس میں ہے، مٹی وغیرہ ہے، تو اسے صاف کر لینا چاہیے. کہ ہمارا دین جو ہے وہ نظافت کو پسند کرتا ہے، تو اب گھر جو ہے وہ مٹی سے اٹا ہوا ہے، کچرا وہاں پھیلا ہوا ہے، تو عصر یا عشاء کے بعد یوں جھاڑو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بلا ضرورت عشاء کے بعد، بعض بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر کپڑے کے ساتھ بالخصوص یہ گھر کو صاف کیا جائے تو اس صورت میں تنگ دستی آتی ہے، لیکن ناجائز پھر بھی نہیں ہے. اور گھر خراب ہو رہا ہے تو ویسے اس کو صاف کر لینا چاہیے.
مغرب کے بعد دکان پہ جھاڑو لگانا جائز ہے کیا؟
جی
فجر کے بعد،
مغرب کے بعد،
مغرب کے بعد ہاں بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
عصر کے بعد کا ہوا تھا نا، کہہ رہے مغرب کے بعد.
رات والا الگ سوال باقی ہے میرے پاس. مطلب وہ ہر ایک کا نا وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ ایک رات والا بھی سوال آ گیا.
لیکن جھاڑو لگانا کسی بھی وقت منع نہیں ہے، تمام اوقات کے اندر لگا سکتے ہیں. صفائی ستھرائی جو ہے وہ اسلام کو پسند ہے، تو اسی اعتبار سے لحاظ رکھا جائے. بعض تجربات ہوتے ہیں کہ اس میں انہوں نے تجربہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے تنگ دستی کے اسباب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رات میں جھاڑو بالخصوص کپڑے کے ذریعے صاف کرنا سے تنگ دستی آتی ہے. یہ اس صورت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب بلا ضرورت ہو. اب گھر میں کوئی مثال کے طور پہ رات کے وقت دو تین دن کے بعد آیا یا کچھ عرصے کے بعد آیا، گھر میں مٹی اٹی ہوئی ہے، سارا لگا مٹی لگی ہوئی ہے جگہ جگہ، سونے کی جگہ پر بھی مٹی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے صاف کرنا ہے اور اس کو حکم ہے کہ وہ صاف کر لے، صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھے. تو وہ بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں، ضرورت ہی نہیں تھی، ایسے ہی کپڑا لے کے صفائی کرنا شروع کر دی، تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ بے برکتی ہو جائے. لیکن یہ بھی ناجائز صورت نہیں ہے، صرف ایک احتیاط کا پہلو ہے.
یا بچے نے کچھ گرا دیا تب بھی ظاہر یہ کہ اس کو صاف ہی کیا جائے گا. النظافت من الایمان، کہ صفائی ستھرائی جو ہے نا وہ ایمان سے ہے.
ماشاء اللہ. ایک سوال یہ ہے کہ اگر سب مقتدی نابالغ ہوں اور کوئی بھی بالغ نہیں، تو نابالغ امام ان کی جماعت کرا سکتا ہے؟
نابالغوں کا جو نابالغ ہے وہ امام ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ مراہق کو سمجھدار ہو وہ امام ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اس کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوگی.
نفل روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟
زہوائے کبرا تک.
زوائے کبرا
جو زوال کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے تک، جو اشراق چاش کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے تک جو نفل روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، مگر نیت یوں کی جائے گی کہ میں صبح سے روزے سے ہوں. ہاں، اور یہ کہ جان بوجھ کر کوئی ایسا کام نہ کیا ہوگا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوں.
مسجد میں دسواں بیسواں تیسواں کروانا کیسا؟ میں مسجد میں کروانا صحیح ہے یا گھر پہ کروانا صحیح ہے؟ افضل عمل کون سا؟
اصل میں گھر میں ہی کروانا چاہیے، بہتر یہی ہے. اس میں مسجد کے اندر بعض اوقات وہ معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، اگرچہ کہ کروانا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہی اسے کروائیں.
صلوا على الحبيب.
ایک بار ہم مدینے جائیں گے وہ دن آئے گا، ایک بار وہ دن آئے گا، ایک بار ہم مدینے جائیں گے. پیارے دادا جان، آپ کو رمضان کا جمعہ مبارک ہو. کیا اے دادا جان، آپ کو تیسرا رمضان کا جمعہ مبارک ہو.
اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبراء والقحط والمرض والألم. فاطمة أرني جنتی جنتی جنتی
جنتی
فاطمہ آری جنتی جنتی.
سولہواں روزہ؟
جی جی.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اعتکاف میں بیٹھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں ہی بیٹھنا ہے مسجد بیت میں، لیکن مسجد بیت کے بھی انہیں اور جگہوں کے مقابلے میں ادب تو ہوتا ہے، لیکن لگتی تو سمجھدار ہیں آپ. اگر امی کے ساتھ بیٹھ جائیں، امی بٹھاتی ہوں اعتکاف میں، حرج تو کوئی نہیں ہے، سمجھدار بچی ہے ماشاءاللہ، اور بھی ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں نے بچیوں نے، اور پیاری پیاری نعت شریف حاجی اسید نے نعت شریف شعر سنایا، شعر سنایا، جمعے کی مبارکباد ملی، درود تاج کا کچھ حصہ میرے پوتوں نے سنایا
ماشاءاللہ، پورا
لال رضا وغیرہ
جی جی پورا ریکارڈ کرایا
الحمدللہ، پھر آپ کے نواسے نے حنزلہ نعرے لگائے ماشاءاللہ، رمضان رضا بھی چھوٹے تھے تو اسی طرح نعرے لگاتے تھے، گود میں افلاتے تھے، تو آج تو ماشاءاللہ ہوسٹ بن گئے نا اس کے کٹس مدنی چینل میں، اللہ کرے یہ بھی ترقی کرے، صلو علی الحبیب.
ہمارے رکن شورا حاجی رفیع کی جو پوتی تھی
حرملا ماشاءاللہ، اچھا حاجی رفیع صاحب کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
نام حرملا ہے اور صحابیہ کا نام ہے،
صحابیہ کا نام ہے حرملا ماشاءاللہ.
اسمي احمد عجام من سوريا وعندي سؤال اريد ان اطرحه عليكم. سيدي، ما حكم كتابه القران على الجدران وتعليق الايات؟ وما حكم كتابه البسمله على السبوره في بدايه الدرس؟ وما حكم الكتابه على جدران المنازل بدون اذن صاحبها؟ افيدونا جزاكم الله خيرا.
دیواروں پر لکھنے کے متعلق پوچھ رہے؟
جی دیواروں پر بلیک بورڈ پر جب لکھتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں،
بلیک بورڈ
جی جی سب برا برا انہوں نے جس کا مطلب ہوئی
جی اچھا، تو بلیک بورڈ پر لکھنا آیتیں بسم اللہ شریف وغیرہ پڑھنا کیسا، اور دیواروں پر لکھنا کسی اور کی دیوار پر چوکنگ کرنا جس کو کہتے ہیں یہ کیسا؟ تو یہ کہ چوک سے تو اب لکھنے کا رواج تو نہیں ہے ویسے،
اصل میں بعض اسکولوں کے اندر تو بلیک بورڈ ہی ہوتے ہیں ان میں چوک سے لکھا جاتا ہے، اور اب کئیوں میں جو ہے وہ وائٹ بورڈ ہوتے ہیں جس میں مارکر کے ذریعے لکھا جاتا ہے، اس کے پین ہوتے ہیں باقاعدہ ان کے ذریعے لکھا جاتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم چوک سے لکھنا جو ہے نا یوں تو جائز ہے، لیکن پھر اس کو وہ اس پر ڈسٹر کی ترکیب ہوتی ہے، پھر یہ اس کے ذرات یہ ایک بے ادبی کی صورت ہوتی ہے اس میں، اس لیے بلیک بورڈ پر چوک سے نہ لکھا جائے. اسی طرح آیات مبارکہ یا اسماء مقدسہ مقدس نام وغیرہ یہ لکھنے میں ادب کیا جائے نہ لکھا جائے. اچھا، اور دوسرے کہ کسی کی دیوار پر چوکنگ کرنا چاہے وہ آیت لکھے چاہے کوئی دنیاوی چیز لکھے، تو یہ تو اس کی حق تلفی ہے بندے کی، اگر ہاں اس سے اجازت لے لی ہے اور وہ قانونی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو لکھنے کے پھر اپنے احکام ہوں گے، کہ اگر آپ اسے چوک سے لکھیں گے چونے سے لکھیں گے تو یہ بھی اتر جاتا ہے، پھر وہی اس کی بے ادبی ہوتی ہے. تو اس لیے کسی کی دیوار پر بغیر اجازت کے لکھیں گے تب تو ظاہر ہے کہ اس کی حق تلفی ہوگی، اور اس کو جس طرح کی دیوار میں آپ نے مسئلہ کیا ہے اس کو فریش کر کے واپس دینا ہوگا، معافی بھی مانگنی ہوگی. ہاں وہ اگر کہہ دے کہ کوئی بات نہیں معاف کر دے وہ الگ بات ہے، اصل مالک جو اس مکان کا مالک ہے وہ، گھر کا نوکر بول دے کہ کوئی بات نہیں ہے، بیٹا بول دے کوئی بات نہیں، اور ہو اس کے باپ کا یہ مکان. دیوار پر چوکنگ کرنا ویسے قانونی بھی یہ جرم ہوتا ہے، یہ جب بہت چوکنگ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ قانون حرکت میں آتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ چوکنگ منع ہے، اس کو صفائی کر دو اتنے دن میں ورنہ وغیرہ. تو اس کا مطلب قانونی جرم تو ہے، اب یہ قانون کبھی پکڑتا ہے کبھی نہیں پکڑتا، یہ قانون کی مرضی پر ہے. لکھنا یہ بھی انٹرنیشنل پرابلم ہے، دنیا بھر میں لکھتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کچھ زیادہ لکھتے ہیں.
دیکھا ہے سفر میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، کتنا لکھا ہوتا ہے
کہاں
بعض ممالک میں،
مطلب کم دیواروں پہ جو لکھتے ہیں نا یہ کم لکھتے ہیں ہمارے یہاں کے مقابلے میں.
پانچ اوچو ہے بے ممالک ودر ہے افریقہ ممالک
کسی ملک میں دیکھا ہوگا،
یورپ میں بھی
ہو سکتا، وہاں تو گیا نہیں ہوں میں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
আমার কে পাপা আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষ বিল্ডিং এর দেওয়ালের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নাম লিখে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় এই আল্লাহ তাআলার নামের বরাবর মানুষের পা চলে যায় বা মানুষের পায়ের নিচে আল্লাহ তাআলার নাম চলে আসে এই ক্ষেত্রে হুকুম কি আর বিভিন্ন জায়গার মধ্যে আল্লাহ তাআলার নাম লিখা হয় যেমন কি গাছে এবং কি বিভিন্ন পিলারের মধ্যে তাহলে এটার মধ্যে ধরনের ময়লা পড়ে এই ক্ষেত্রে হুকুম কি হবে
আমার ইসলাম ভাই কা সওয়াল ইয়ে হ্যায় কি দেওয়ারো পর আল্লাহ তাআলা কা নাম লিখা জাতা হ্যায় কবি সিঁড়ি কে উপর আল্লাহ তাআলা কা নাম লিখা জাতা হ্যায় তো জব আদমি চলতা হ্যায় সিঁড়ি সে উপর উঠতা হ্যায় নিচে চলতা হ্যায় উসি ওয়াক্ত পাঁও কে বরাবর আ জাতা হ্যায় ইয়া পাঁও কে নিচে আ জাতা হ্যায় ইনকে বারে মে শরঈ হুকুম ক্যা হ্যায় আর ইনকে সাথ সাথ আর এক সওয়াল কর রহে হ্যায় কি দেওয়ারো পে দরখতো পে কিসি অর জায়গা পে আল্লাহ তাআলা কা নাম লিখা হুয়া রহতা হ্যায় উসি পর মেল কুচল হো জাতা হ্যায় তো ইনকে বারে মে ক্যা হুকুম হ্যায় شرعی رہنمائی فرما دے مدنی پھول بھی عطا کر دے
اس چیز جس کا جواب تو ہو ہی گیا دونوں ایک طرح کے سوالات ہیں کہ اس میں دیواروں پر لکھنا تو نہیں چاہیے سائن بورڈ پر بھی لکھتے ہیں اللہ کا نام اس میں بھی بے ادبی کا چانس ہوتا ہے کہ صلاۃ والسلام لکھتے ہیں بسم اللہ لکھتے ہیں تو بارش کا پانی آتا ہے اس سے جا کر دھل کے وہ زمین پر بہتا ہے پھر یہ کہ پرندے اس پہ بیٹھتے ہیں پرندے پھر یہ بھی کرتے ہیں پرندے اردو میں بیٹ بولتے ہیں بیٹ کرتے ہیں اب یہ بنگلہ دیش میں پتا نہیں کیا بولتے ہوں گے تو یوں مطلب اب اس طرح کہ وہ لکھے بغیر شاید چارہ بھی نہیں ہے اتنا یہ عام ہے کہ کیا کرے مدارس کے نام ہمارے جامعات کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں تو سب لکھا ہوتا ہے کیا کیا جس کا لیکن بہرحال اعلی حضرت نے تو بے ادبی قرار دیا اس کو ہمارا قبر کے کتبوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے تو اس پہ بھی بارش کا پانی دھل کے بلکہ وہ ویسے ہی پانی ڈالتے ہیں پودوں وغیرہ کو بھی تو اس پہ بھی جاتا ہے پھر گرتا ہے پھر پاؤں میں آتا ہے پانی تو یہ سب بے ادبی ہے اس کو گناہ نہیں کہیں گے مگر یہ کہ بعد ابا نصیب
اچھا دوسرا ان کا سوال کا یہ بھی تھا کہ اب جیسے کہیں اس میں جلالت لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لکھا ہوا ہے اور اب یہ سیڑھی چڑھتے ہیں تو اب
وہ عرف کے طور پر مطلب اس کو کوئی بے ادبی کا تصور ہوتا نہیں ہے تو ہم نیچے اوپر رہتے ہیں قرآن کریم ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے مسلمان ہو گئے اس کو کوئی بے ادبی تصور نہیں کرتا
میرے بہن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے شوگر زیادہ بڑھ گیا ہے تو کیا چیز ہے کون سی دعا پڑھ کے ان کو دم دیا جائے کہ شفا ہو اور آپ بھی دعا فرمائیں کہ جلدی شفا ہو جائے
اللہ پاک پر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی بہن کو کامل شفا عطا فرمائے کمپلیٹ شفا عطا فرمائے بیچاری کا شوگر لیول صحیح ہو جائے اس کو تین بار پانچ بار یا سات بار سورۃ الفاتحہ الحمد شریف کی جو سورت ہے یہ پڑھ کے دم کر دیا جائے اور دم کیا ہوا پانی اسی کا اس کو پلایا جائے اللہ پاک شفا دینے والا ہے اللہ رحمت کی نظر فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
پاپا جان میرا احمد ہے آج میں نے پہلا روزہ رکھا تھا پاپا جان میرے والدین کے لیے اور میرے لیے دعا میں ضرور یاد
کیا ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو آپ کے امی ابو کو آپ نے پہلا روزہ رکھا ماشاء اللہ
جان میرا یہ سوال ہے کہ بعض گاڑیوں میں جو پچھلی سیٹوں کے نیچے ڈیسک لگے ہوتے ہیں اور کچھ پاؤں کے پاس اسپیکر لگے ہوتے ہیں کیا اس میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننا صحیح رہے گا
اب وہ یہ دل کو تھوڑا وہ جمتا نہیں ہے چوٹ کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے तो स्पीकर बजा रहा हो, आवाज निकलेगी पांव से, वो एक तरह से जैसे टकरा रही है आवाज, तो स्पीकर ऊंची जगह पर हो जो पांव पर ना हो, बेहतर ही है।
बाय डिफॉल्ट होते हैं, नहीं वो बने
जाम होते हैं बराबर।
नहीं हम
असल लोग सुनते गाने, इससे गाने सुनते, अब कोई नाथ शरीफ तो लाखों में कोई सुनता होगा
तो। नहीं बस अपने गाड़ियों में यही है जो पांव वाले, जो पांव की तरफ उनका कनेक्शन कटा हुआ है, कटवा दिया है और दूसरी तरफ लगा दिए ताकि पांव की तरफ आवाज ना जाए, तो हो सकता है।
हाँ ये हो सकता है बिल्कुल, माशाल्लाह।
ये मुझे जो ना वो इस तरह ज़हन बना था कि एक ट्रक ड्राइवर था, ट्रक वाला था, तो उसने कहा कि यार मैंने जो ना वो जो लाइट जलती है ना जब ब्रेक मारते हैं तो लाइट एक जलती है, या अल्लाह खैर, जो बसों में भी इस तरह का होता है जब बसों में सफर होता था, तो उसने कहा मैंने इसका कनेक्शन कटवा दिया। तो मेरे को पूछा क्यों, कह यार मैं यार पाँव जब दबाता हूँ वो क्या कहते हैं जब पाँव से ब्रेक लगता है ना, अब ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ आता है तो मेरी समझ में नहीं आता, तो मेरे कनेक्शन निकलवा दिया।
बाद अब्बा नसीब माशाल्लाह, ये भी एक अदब की सूरत है, इश्क है।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि इस तरह शीशे के बाउल ये बर्तन में मछली रख सकते हैं या नहीं, बराए करम इसका जवाब इनायत फरमा दीजिए।
जायज तो है रख सकते हैं, लेकिन ये कि इसमें इसको तकलीफ तो होती होगी, ज्यादा तकलीफ होती होगी, क्योंकि एक तो ये लगता है कि छोटा है ये, इसमें ये तैरती होगी तो गोल गोल घूमती रहती होगी, समझती होगी मैं बहुत बड़े समुन्द्र में हूँ, ये अलग बात है। लेकिन कभी क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार नजर आता है, तो ये मछली शीशे को भी पानी समझ के टकरा जाती होगी, भाग नहीं करती होगी तो ये मुंह इसका टकराता होगा। शीशे का चौकोर भी बनाते हैं इस तरह का, मतलब शोकेस जिसमें ये मछलियां रखते हैं लोग, तो मैंने देखा है वो मछली बेचारी टकराती है उससे, मुंह इसका टकराता है तो इसको ईजा होती होगी। ऐसी चीजें घर में रखना भले जायज है, लेकिन इसके फजाइल नहीं पड़े कोई कि क्या क्या सवाब मिलेगा इसमें, और ये कि जानवर को तकलीफ नहीं हो, ये एहतियात बहुत मुश्किल है कि इसका जो भी जानवर पालते हैं ये एहतियात बहुत मुश्किल होती है कि इनको कब कौन सी गिजा कितनी कितनी देर के बाद दी जाए और इनको तकलीफ कम से कम हो। अब जानवर पाला है तो धूप भी आ रही है, तो सर्दी में भी ठिठर रहा है, तो बारिशों में भीग रहा है, बाजू बाज होता है हिसाब किताब, बहुत मुश्किल है इसकी जानवर की देखभाल। पालना जायज है, जायज तरीके से बंदा पाले, इसको बिला वजह कोई ईजा ना पहुंचे, और ये बहुत मुश्किल है, इंसान का ख्याल नहीं रख सकते, अब जानवर का ख्याल कौन रखेगा। इंसान बीमार पड़ता है तो सही मानों में ना दवा होती है ना परहेजी होती है, सब समझते हैं, और जानवर बीमार पड़े तो इस बेचारे का पुरसान हाल कौन। किसी ने बोल दिया इसको तेल पिला दो तो तेल पिला देंगे, किसी ने बोला मिर्ची मुंह में डाल दो तो मिर्ची डाल देंगे, वो कल जाता हो तो आज भले चला जाए। जानवरों की कौन देखभाल इतनी फिक्र करेगा कि उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, या एनिमल हॉस्पिटल भी होते हैं, ये पैसे मांगेंगे, पैसे लेते हैं। अभी एक 100 रुपये की मुर्गी है वो 200 रुपये की, और बोलेंगे 500 रुपये पहले जमा कराओ हम इसका इलाज करेंगे, तो कौन करेगा, या तो जबा कर दे या फिर हमारा यही हो सकता है। तो बिल्लियां भी पालते हैं और जानवर भी पालते हैं लोग, तो ये कि इलाज भी करवाते करवाने वाले, इन सबको इतनी शुद्धबुद्ध होती हो, इतना टाइम होता हो कि जानवर के पीछे भागता फिरे गाड़ी में ले लेकर इलाज करवाने के लिए, तो ये कि अगर जरूरी ना हो ना तो ना पालना ही अच्छा, बच्चे ही पालें आप, शरीयत के मुताबिक तरबियत करें बस, बच्चे भी पालना नहीं आता, कहाँ पालते हैं बच्चे, बच्चे भी ऐसे ख्वार करते हैं बच्चों को तो जानवर क्या पालेंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
सवाल है कि घरों में इस तरह बक्से पड़े होते हैं जिसमें बच्चों के टॉयज वगैरह होते हैं, तो जब बच्चा चाहता है इसे इस्तेमाल करता है और फिर इसे बंद करके इसमें खिलौने वगैरह रख दिए जाते हैं, तो आया ये सूरत भी ताजीम की होगी अगर वो जानदार चीजों से मुशाबहत रखती है कोई चीज? तो
मुशाबहत रखती हो, ये पेटी में बंद हो गया फिर तो नजर ही नहीं आ रहा, और ताजीम कोई पीर साहब आए आपके बुजुर्ग आए घर पे ताजीम के लिए कोई बॉक्स में डाल दे बंद कर दे, इसको ताजीम बोलेंगे या ताजीर बोलेंगे, सजा बोलेंगे क्या बोलेंगे? खैर, तो खैर ये ताजीम की सूरत यकीनन नहीं है, और अब ये कि हर बार ये बच्चा इन जानवरों के खिलौने जो है बंदर भालू, तो इनको क्या हर वक्त वो बच्चा इतना समझदार हो गया होगा कि हर वक्त पेटी में बंद करके रखेगा? तो बच्चा बच्चा तो इतना अगर घर का माहौल है अच्छा तो फिर ये गुड्डा गुड्डी को अगर दाखिला ही बंद कर दो ना, ना रहे बांस न बजे बांसरी। मजहबी लोगों को एहतियात करनी चाहिए, जिनका मजहबी तौर पर कोई तशख्स हो ना, पहचान हो, लोग जो मजहबी तस्वुर करते हो उसको फॉलो करते हो, उनको मेरे को तो ये समझ आता है उनको बचना चाहिए ऐसे कामों से। कोई अब इसके अलावा खिलौने नहीं है, ऐसा नहीं है ना, खिलौने तो हजार हजार तरह के आते हैं जिनमें ये चीजें नहीं होती, एसटी घर है जानदार का तो आदमी निकाल दे, यूं भी काम तो चल सकता है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
आमीन अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि आपकी तरफ से तरकीब है कि सहरी में खजूर रोटी से तरकीब की जाए, तो कराची में बिलखुसूस हमारे मेहमानों में रोटी इस पैटर्न पर तैयार की जाती है, तो क्या कोई इस्लामी भाई आधी पौन रोटी खाए तो क्या उसको किफायत कर जाएगी? फिर दिन भर काम पर भी जाना होता है, मां शहरों में रोटी बड़ी पराठे नुमा भी होती है, तो रोटी की साइज क्या होनी चाहिए?
आधी रोटी सही है, रोटियां इतनी बड़ी बड़ी भी आती हैं, कौन सी आधी रोटी? ये आमतौर पर ये एहतिकाफ में ये चलती थी कंपेन, तो जो एहतिकाफ में जो रोटी तंदूर की दी जाती है उसकी आधी होती थी। अब ये घरेलू चपाती जो है ये तो वाकई यानी के आधी तो नजर भी ना आए, ये जो घर में इस्लामी बहनों के इतने ज्यादा वो नाम आते थे ये क्या करती हैं? घर की चपाती तो इतनी सी होती है,
वो बड़ी भी होती है, मेमनों में छोटी होती है ना,
क्या अपने यहाँ रोटी छोटी होती है जी? तो ये है, तो ये तो मदनी इनामत वाले हल करेंगे जिन्होंने आधी रोटी का जहन दिया है, भाई ये अपने आप मदनी इनामत नाम नहीं है, नेक अमाल इस शोभा इसलाह अमाल के आधी रोटी से क्या मुराद? अब वजन भाई जितना आधी रोटी का तंदूरी का है उतना घर की रोटी है, ये बोलेंगे तो अभी तराजू कहां से लाएंगे, ये वजन करेंगे कितनी रोटी में ये आधी रोटी बनती है, आधी या पौन रोटी? और जो रोटी नहीं खाता चावल खाता है उसके लिए क्या हुक्म होगा? ये भी हमने इसको भी छेड़ा नहीं है, क्योंकि मेमनों में इफ्तार में चावल खाते हैं, तो आधी पौन रोटी खाली सहरी में या इफ्तार में भी है?
नहीं खाली सहरी, सहरी में,
सिर्फ सहरी में, इफ्तार में नहीं छेड़ा। हाँ वरना कबाब समोसे सब खतरे में पड़ जाएंगे, बिल्कुल टारगेट पे आ जाएंगे।
अच्छा चावल और खजूर नहीं बनता ना असल में, खजूर और रोटी है,
खजूर रोटी, चलो जितना हो सके और क्या आदमी करे। तो ये क्या वो आधी रोटी पौन रोटी की कारकर्दगी क्या दे चपाती वाले के? मेहमान भी ठीक ठाक है हमारे मोहल्ले में, दावत इस्लामी में भी बहुत है, मैं खुद मेहमान हूँ, ये दोनों बेटे मेहमान है, निगरान शूरा मेहमान, हाजी अमीन नजर आ रही थी, सब हम लोग सब मेहमान है। तो ये क्या हमारे यहाँ तो ये चपाती होती है, लेकिन उर्दू जो गैर मेहमान होते हैं इनके घर में भी छोटी चपाती होती है, देखिए मैंने
बनती है बिल्कुल।
जी हाँ, तो यूं इसका क्या फिर किसी की थोड़ी मोटी होती है किसी की थोड़ी पतली होती है, ये भी होता है चपातियां, तो इसका तो अब कोई ये लोग जो मुझे देंगे तय करके इंशाल्लाह मैं अर्ज कर दूंगा, इनको आधी और पौन रोटी کہ کیا بولیں ان کو کہ کب وقع ہے. اور جو روٹی نہیں کھاتا سحری میں بھی چاول وغیرہ کھاتا ہے یا کوئی اور چیز کھاتا ہے اس کے لیے پھر یہ کیسے طے ہو کے یہ
رکن شورا حاجی علی کا میسج ہے کہ بنگلہ دیش میں سحری میں چاول ضروری ہیں.
چاول ضروری ہے تو یہ بنگلہ دیش والے تو کٹ ہو گئے ہماری اس تحریک سے.
چاول کھجور نہیں چلے گا؟
چاول کھجور پتا نہیں. چاول اگر قسم بھی کھائی ہو تو کفارہ دے سکتے ہیں بنگلہ دیش والے کہ ہم چاول کے بغیر کھائیں گے نہیں کبھی سحری. تو یعنی یہ تو میں نے ویسے ہی عرض کیا. تاہم یہ کہ روٹین تبدیل تو ہو سکتی ہے چاول کے بجائے روٹی زیادہ طاقت دیتی ہے چاول کے مقابلے میں. اب یہ وہاں کی آب و ہوا کے مطابق ہو سکتا ہے چاول زیادہ طاقت دیتے ہوں تو پتہ نہیں ہے. ویسے اندازہ یہ ہے کہ روٹی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور گھر کی روٹی اچھی تندور کے مقابلے میں. تندوری روٹی جو ہے نا وہ ان میں بعض سائڈ افیکٹ ہیں انہیں مطلب پیٹ کو آزمائش میں ڈالتی ہے لاک کرتی ہے. اب وہ سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا یہ قبض کرتی ہے. بھارے کو کرے ضرور نہیں جو محنت کا شوق ہے ان کو تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا یا تھوڑی کھائے ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. کھجور روٹی تحریک و ماہ کفل مدینہ کارکردگی یہ 16 رمضان المبارک کی آدھ پون ایک روٹی اسلامی بھائیوں کی تعداد 2414 2414 ہمیں سنت آج اضافہ ہوئے ہزار بڑھ گئے
الحمدللہ.
اور اسلامی بہنوں کی تعداد ہے 11,084 11,084. مائک کھجور روٹی سے سحری اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے 1,798 1,798 جبکہ اسلامی بہنوں کی تعداد ہے 9,074 9,074. مائے کفل مدینہ میں شریک اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے 5,408 5,408. اسلامی بہنوں کی تعداد 12,003 12,003. مدنی مذاکرے میں کیے گئے ناظرین سوالات اور ان کے جوابات. جہاں بعد میں یادگار کے طور پر مسجد عریش بنائی گئی وہاں اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر قیام فرمایا تھا؟ غزوہ بدر کے موقع پر. مقام بدر میں جہاں شہداء کے مزارات ہیں وہاں غزوے کے بعد اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے دن قیام فرمایا تھا؟ 3 دن. اسلام کی سب سے پہلی مفتیہ کا نام بتائیے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت غلام محمد اتاریہ کراچی، محمد صادق اتاری ڈیرہ غازی خان، عبد الصمد اتاری میاں والے، بنت سلیم صادق آباد، راشد مہناس اتاری چکوال، ام معبد گوجر خان، محمد عثمان قادری میرپور کشمیر. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن اندازی نکلنے والا نام عبد الصمد اتاری میاں والے، جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی بران سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، پیٹ کے بل الٹا ہو کر سونا کس کا طریقہ ہے؟ سوال نمبر 2، رمضان المبارک میں فوت ہونے والے سے سوالات قبر ہوں گے یا نہیں؟ سوال نمبر 3، قیامت کے دن جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان، جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللهم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی اے اللہ،
اے اللہ
مجھے
رمضان المبارک میں
سلامت رکھ اور
رمضان المبارک کو
میرے لیے
سلامتی والا بنا
اور اسے
مجھ پر
سلامتی کے ساتھ
گزار
آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
سبحان
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظیم.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.